السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل النور. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. آج حلقہ کشف المحجوم میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، المعروف حضرت داتا علی حجویری اللہ رحمت کی کتاب کشف المحجوم سے ہم ملامت کا باب پڑھ رہے ہیں. اور شیخ اس کے بارے میں مسلسل وضاحت کر رہے ہیں کہ ملامت کیا ہے اور کس طرح ہے اور کیسے ہے. میرے نزدیک ملامت کی طلب عین ریا ہے، اور ریاعین منافق، کیونکہ ریاکار بے تکلف ایسے راستے پر چلتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں. شیخ آگے فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوم میں، اور ملامتی صوفی تکلف سے ایسی راہ پر چلتا ہے کہ لوگ اس کا رد اور انکار کریں، اور لوگ دونوں گروہ خلقت میں الجھ کر رہ جائیں، اس سے باہر نہیں جاتے. یہاں تک کہ ایک گروہ ریاکار نے یہ عمل اختیار کیا کہ وہ دوسرے گروہ ملامتی صوفی نے وہ عمل، اور حقیقی درویش کے دل میں تو لوگوں کی بات تک نہیں گزرتی، چونکہ اس کا دل لوگوں سے قطع تعلق کیا ہوئے ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بات سے فارغ ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو پابند نہیں کر سکتی. ایک دفعہ مجھے ماوراء النہر کے ایک ملامتی سے صحبت کا اتفاق ہوا. جب صحبت سے خوش ہوا تو میں نے کہا، اے بھائی، اس مکروہ ان مکروہ افعال سے تیری کیا مراد ہے؟ اس نے جواب دیا، لوگوں کو اپنی ذات میں فنا کر دینا. میں نے کہا، خلقت تو بے شمار ہے، اور تو وہ عمر، زمانہ اور درجہ حاصل نہیں کر سکے گا تو لوگوں کو اپنے حال میں فنا کر دے. اس لیے تو اپنے آپ کو مخلوق میں فنا کر دے تاکہ اس گورکھ دندے سے رہائی پائے. اور ایک گروہ وہ ہے کہ لوگ خلقت میں مشغول ہوتے ہیں اور خیالی کرتے ہیں کہ خلقت ان میں مشغول ہو. بس کوئی شخص تجھے نہیں دیکھتا تو اپنے آپ کو نہ دیکھ، جب تیری خرابی خود تیری آنکھ سے ہے تجھے غیر سے کیا. جسے شفا پرہیز سے طلب کرنی چاہیے وہ دوا سے طلب کرتا ہے، وہ دانش مند نہیں. ایک گروہ کثر نفس کے لیے اپنے نفس کو ملامتی بنا لیتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ذلت کی وجہ سے اس کا نفس معدب ہو جائے، اور اپنے نفس سے اپنا انصاف حاصل کرے، کیونکہ ان کے نزدیک بہت اچھا وقت وہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو ذلت اور مصیبت میں دیکھے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ کی نسبت حکایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، کبھی آپ کو اپنی مراد بھی حاصل ہوئی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، دو دفعہ. ایک دفعہ میں کشتی میں تھا تو کوئی وہاں مجھے پہچانتا نہ تھا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک، آج ہم ساتواں باب شروع کر رہے ہیں، اور اس باب کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے صوفیہ کے امام. اب ہم صحابہ سابقین، اولین، مہاجرین، انصار سے ان اماموں کے بعض حالات بیان کرتے ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معاملات میں اہل تصوف کے پیش رو اور انفاس میں ان کے پیش اور احوال میں ان کے رہنما، تاکہ اگر اللہ کو منظور ہو تو تمہاری مراد کے ثابت ہونے کے لیے تائید ہو جائے۔ پہلی فصل ہے، ساتویں باب کی پہلی فصل۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے اسلام کے شیخ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہترین خلائق میں سب سے اعلیٰ نبی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام، اور مسلمانوں کے خلیفہ اول، مسلمانوں کے امام، اہل تجرد کے سردار، ارباب تفرید کے بادشاہ، انسانی آفتوں سے دور امیر المومنین حضرت ابوبکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ عنہ، جن کی کرامتیں مشہور معاملات دین اور حقائق شریعت میں خوارق اور دلیلیں واضح ہیں۔ تصوف کے بارے میں آپ کے کچھ حالات بیان کیے جاتے ہیں، مشائخ کے طریقت آپ کی روایات و حکایت کے سے کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ارباب مشاہدہ کے سردار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دین کے معاملات میں ان کی سختی اور شدت کی وجہ سے اہل مجاہدہ کے پیشوا مانتے ہیں، اور صحیح احادیث میں لکھا ہے اور اہل علم کے درمیان مشہور ہے کہ رات کے وقت حضرت صدیق اکبر نماز پڑھتے تو قرآن آہستہ پڑھتے، اور حضرت عمر قرآن پڑھتے تو بلند آواز میں پڑھتے، اور اللہ کے حبیب نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں اس ذات کو سناتا ہوں جس سے میں راز کی بات کہہ سکتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غائب نہیں، اور اس کی سنوائی کے نزدیک آہستہ اور زور سے بولنا دونوں برابر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے جب حضور نے پوچھا کہ آپ اونچا کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا میں سوتے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو ہٹاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات آپ کے مجاہدے کا پتہ دیتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بات آپ کے مشاہدے کی خبر دیتی ہے، اور مقام مجاہدہ مقام مشاہدہ کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہے۔ ایک بات غور سے پھر سنیے، مقام مجاہدہ مقام مشاہدہ کے مقابلے میں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تیری حیثیت ابوبکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی اتنی ہے، جب حضرت عمر کی حیثیت جن سے اسلام کی عزت ہے حضرت ابوبکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی سے زیادہ نہیں، تو غور کریں اہل علم کی آپ کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے۔ آپ کی نسبت یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارا گھر فنا پذیر ہے، ہمارے سب حالات مستعار ہیں یعنی عارضی ہیں، ہماری سانسیں گنی ہوئی ہیں، اور ہماری دین میں موجود کی پس فانی گھر کی آبادی جہالت ہے، اور عارضی حال پر اعتماد کرنا بے وقوفی، اور گنتی کی چند سانسوں پر دل لگانا غفلت، اور دین میں سستی کو دین کہنا خسارہ، کیونکہ جو چیز مستعار ہے ادھاری ہے وہ واپس ہو جائے گی، اور جو چیز گزرنے والی ہے نہیں رہے گی، اور جو گنتی میں آ سکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کاہلی کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی چیزیں ایسی نہیں کہ ان میں دل لگائے جائے، کیونکہ جب تو فانی چیز میں مشغول ہوگا تو باقی طرف سے حجاب ہو جائے گا، اور جب انہوں نے جان لیا کہ سب مانگی ہوئی چیزیں ہیں اور مانگی ہوئی چیز دوسروں کی ملک ہوتی ہے تو دوسروں کی ملک میں تصرف سے ہاتھ اٹھا لیا۔ نظام کی نسبت روایت کرتے ہیں آپ نے مناجات میں فرمایا اے اللہ میرے لیے دنیا فراخ کر دے اور مجھے اس میں زاہد بنا دے. پہلے تو فرمایا کہ مجھے میرے لیے دنیا کو فراخ کر دے, اور پھر فرمایا مجھے اس کی آفت سے محفوظ رکھ دے. اس میں بھی ایک راز ہے. آج کے حلقہ کشف الماجوم میں پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ ہمیں تصوف کی شخصیات سے متعارف کر رہے ہیں. صحابہ کرام وہاں جہاں شخصیات شریعت ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہہ دوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں شریعت کے امام ہیں وہاں تصوف کے بھی امام ہیں. صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں شریعت بھی ملتی ہے اور طریقت بھی ملتی ہے. کیوں؟ ستارے جو ہوئے, اور ان ستاروں کی سمجھ صحراؤں میں آئے گی, یہاں کیسے آئے گی کہ وہاں ایک ایک ستارے پر نظر پڑتی ہے تو زندگی ملتی ہے. کہ اس ستارے کو دیکھو, یہ ستارہ تمہیں فلاں منزل تک پہنچائے گا. اور حدیث میں وارثہ میں ہے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, بس ایک ستارے کے پیچھے لگ جاؤ منزل پا جاؤ گا. تو ستارے کی سمجھ شہر میں تو آئے گی نہیں, اس کی سمجھ تو پھر صحراؤں میں آئے گی جہاں زندگی کی کوئی رمق نہیں, زندگی کی سانسیں وہاں ڈوب جاتی ہیں, وہاں آئے گی. اور صحابہ کرام ان ستاروں کی عمارت. ہمارا تصوف, ہماری طریقت, ہماری شریعت اور زندگی کا سارا اوڑھنا بچھونا صحابہ سے جا کے ملتا ہے. کیوں؟ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے, اور اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. اب جس نے اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ صحابہ کے بغیر زندگی اس کی بیکار ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا, تو میں ان کی باتیں بتا دیتا ہوں. کبھی کبھی آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. آپ باتیں, آپ اگر میرے شیخ کی حضرت حجوی رحمت اللہ علیہ کی اگر کوئی بات بتائیں گے تو میرے حوالے سے بتائیں گے, خود تو نہیں بتا سکیں گے, آپ نے دیکھا ہی نہیں. صحابہ کرام کی بات خود اپنی نہیں ہوگی, انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ان کی بات ہوگی, ان کی اپنی بات ہے ہی. اب ایک چیز جو اس میں خاص طور پہ آپ حیران ہوں گے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ کہ دنیا مجھ پر فراخ کر دے, اور پھر فرمایا مجھے اس کی آفت سے محفوظ رکھ, اس کے بارے میں فرمایا مجھے زاہد بنا دے. دنیا فراخ کر دے اور مجھے زاہد بنا دے, یہ دو چیزیں. اور اس سے پہلے ہم ایک چیز پڑھ چکے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں آہستہ پڑھتے ہیں, اور فاروق اعظم رضی اللہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں اونچا پڑھتے ہیں. آنے والی امت کے ہر طبقے کے لیے راہیں کھول دی ہیں. اگر کوئی اونچا پڑھ رہا, اور اونچا پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب صفوں میں سب کی نمازیں خراب ہوں, نہیں, اگر کوئی تنہائی میں یا اپنی نماز پڑھ رہا اور اس میں اونچا پڑھ رہا, تو اس کے لیے یہ بات نہ ہو کہ یہ ایسا کر رہا تو حرام کر رہا. ہاں, حرام اس وقت ہوگا, خلل اس وقت ہوگا, تکلیف اس وقت ہوگی جب اس کی نماز سے دوسروں کی نماز میں خلل پڑ رہا, یا اس کی نماز سے سونے والوں کی نماز میں خلل پڑ رہا, اور سونے والے وہ ہیں جو عشاء پڑھ کے سوئے ہیں اور ان کو یہ فجر سے پہلے جگانا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ بھی تہجد پڑھ لیں, اس کو نہیں جگانا چاہیے اس لیے کہ تہجد فرض نہیں, فجر فرض ہے، نامعلوم کس درد، کس تکلیف، کس غم کے ساتھ سویا ہوا ہے، بالفرض مسافر ہے. یہ زندگی کا انداز جو ہمیں مل رہا، یہ اس لیے مل رہا کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی غلطی اگر کر بیٹھے یا غلطی کی نشاندہی چاہتے ہیں، فوراً صحابہ کرام کی خدمت میں جائیں. اور صحابہ کرام وہ ہیں جو براہ راست میرے آقا مدینے والے کے شاگرد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، وہ خود سب کچھ ہیں. اپنی زندگی ایسے نہیں گزارنی، اپنی زندگی کسی سے پوچھ کے گزارنی ہے. اگر زندگی ایسے گزاری تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ اصول زندگی ہے. پیر علی زئی رحمت اللہ علیہ کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے عقل مند عظیم انسان ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کا یہ باقاعدہ باب باندھا ہے کہ صحابہ کرام جو کہ صوفیاء کے امام ہیں، صوفیوں کے امام ہیں، صحابہ سے بڑھ کے بڑا کوئی ولی نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کے بڑا کوئی کتب نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑھ کے بڑا کوئی ابدال نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑھ کے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حقیقت ہے صحابہ سے بڑھ کے کوئی بڑا نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں اگر بھٹک جائیں، راستہ بھول جائیں، تو اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے ذریعے اپنی نشاندہیاں پائیں، اپنی راہیں پائیں، اپنے راستے پائیں. اگر زندگی میں ہم بھول جائیں تو صحابہ کے ذریعے اپنی منزل، اور صحابہ کے ذریعے اپنا راستہ، اور صحابہ کے ذریعے کوئی ترتیب پائیں، اس کو سوچنا پڑے گا. آج دنیا، لاکھوں انسانیت حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو مانتی ہے، اور پیر علی حجویری کس کو مان رہے ہیں؟ صحابہ کو مان رہے ہیں. اور اگر ہم نے اپنی زندگی سے صحابہ کو نکال دیا تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. یہ بات بتا دو، ویران ہو جائے گی. اور صحابہ کی زندگی میں جس چیز نے صحابہ کو صحابہ بنایا، صحابی بنایا، وہ صرف ایک چیز تھی، وہ تھا اعتماد. کیا تھا؟ بس اعتماد. اللہ کے حبیب کے اس دور میں اللہ کے حبیب کے اوپر وہ طوفان اٹھے الزامات کے، بہتان کے، انگلیاں اٹھنے کے، شاید اگر ہم میں سے کوئی اور بندہ ہوتا تو پتہ نہیں مسلمانوں کی لسٹ میں ہوتا یا کہاں ہوتا. وہ الزامات اور وہ شور، وہ اٹھا اب سوچ نہیں سکتے، وہ شور اٹھا. لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں انوکھا راز تھا، اعتماد کر کے چلے، بس اعتماد. اور اسی اعتماد نے انہیں زندگی کا اوڑھنا سکھایا، پہننا سکھایا، بچھونا سکھایا. بکریوں کے چرواہے تھے، انسانیت کے حکمران بن گئے. علاقے کے میں نے عرض نہیں کیا، میرے لفظوں کو آپ کو غور کرنا ہوگا. بکریوں کے چرواہے تھے، انسانیت، انسانیت جس کو لفظ میں کہوں پورا ورلڈ، پوری انسانیت کے حکمران بن گئے، اور حکمرانی کر کے دکھائی. ایسی کی جاتی ہے آج بھی پوری انسانیت، آج بھی پوری انسانیت اگر جاسوسی کا نظام چاہتی ہے اور اس کی ابتدا چاہتی ہے تو فوراً فاروق اعظم، عدالتوں کا نظام فاروق اعظم، ڈاک کا نظام فاروق اعظم، ہاں قوانین کا نظام فاروق اعظم. آج جو یورپ کا انسان بچوں کے لیے وظیفے لگا رہا، یورپ کا قانون، تو فاروق اعظم نے یہ وظیفے لگائے تھے دودھ پیتے بچوں کے لیے. بلکہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے، بچہ رو رہا، ماں دودھ نہیں پلا رہی، آپ تڑپ اٹھے. کیوں؟ اسے پتہ نہیں یہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. میں کہ عمر نے قانون بنایا ہے کہ وظیفہ اس وقت شروع ہوگا جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا, پر میں اس کا زبردستی دودھ چھڑوا رہی ہوں, ہم غریب ہیں, چلو بچے کی وجہ سے وظیفہ تو لگ جائے گا. ایک تھم تڑک اٹھے, کہنے لگے نہ چھڑوا اس کا, میرا نام عمر ہے, آج کے بعد میں نے قانون بدل دیا کہ بچے کا دودھ چھڑوانا شرط نہیں, بس بچہ ہوتے ہی وظیفہ لگ جائے گا. ہاں, ہماری زندگی کے قوانین اگر نکلیں گے وہیں سے نکلیں گے, وہیں سے. گورو نے ہی, آپ نیٹ پہ سرچ کریں مل جائے گی بات. انگریزوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پی ایچ ڈی کی ہے, ایک نے نہیں, سو نے نہیں, ہزاروں نے نہیں, لاکھوں نے, کہ عمر تھا کون, وہ عظیم شخص کون تھا. اللہ 22,000 مربع زمین کی حکمرانی, بلوچستان تک کے وہ حکمران تھے. 22,000,000 بلوچستان تک کے وہ حکمران تھے, سارا سوڈان, سارا افریقہ اور سارا کا سارا عرب, پتہ نہیں کہاں سے کہاں وہ حکمران تھے, اور انہوں نے حکمرانی کر کے دکھائی. کبوتر کے ذریعے سب سے پہلے جو قاصدوں کا نظام ہے, سب سے پہلے یہ تو قبل از مسیح کا ہے, لیکن راستے میں یہ معدوم ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو شروع کیا کہ کبوتر کے گلے میں خط باندھ دیا جاتا تھا, اور کبوتر بہترین قاصد ہے, ڈاکیا ہے, کبوتر بہترین ڈاکیا ہے, پوسٹ مین بہترین. یہ انہوں نے شروع کیا تھا. بھیس بدل کے راتوں کو پھرنا انہوں نے شروع کیا تھا. ان کی طبیعت کے اندر, مزاج میں سختی تھی بہت زیادہ. میں ابو زرع محدث تھے, ابو زرع, ایک دفعہ ایک بندے نے آپ کی بیوی کو طلاق دے دی ایک شرط پہ کہ اتنے لاکھ حدیثیں اگر ابو زرع کو نہیں آتی جا تجھے طلاق. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تو وہ بیچاری پریشان کہ میرا کیا بنے گا. ان کے پاس آئی کہ اتنے لاکھ حدیثیں آپ کو حفظ یاد ہیں, ورنہ نہیں. تو اس نے کہا تسلی کر, الحمدللہ مجھے اتنے لاکھ حدیثیں حفظ یاد ہیں, جا تجھے طلاق نہیں. وہ فرماتے ہیں اب ان کی بات میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنی زندگی سے میں حدیث کو صحیح کرنا سیکھا تو حضرت عمر سے سیکھا. فرمایا کہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کہیں احادیث کے حلقے لگے ہوتے تھے, ہاتھ میں درہ ہوتا تھا, ایک ایک بندے کی تنبیہ کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو دین میں من گھڑت حدیثیں شامل نہ ہو جائے. اس کی بہت زیادہ وہ تاکید کرتے تھے, احتیاط کرتے تھے بہت زیادہ. بلکہ اقبال کی, علامہ اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کی شاعری پہ بورڈ بیٹھا تھا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی شاعری کو اقبال کی شاعری میں شامل کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ بھی اقبال کی شاعری ہے. اس پہ بہت عرصہ ریسرچ ہوتی رہی کہ واقعی اقبال کی شاعری ہے یا نہیں ہے. جب اقبال کی شاعری کے دیوان مرتب ہو رہے تھے یہ بات درمیان میں آئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے بارے میں اتنی احتیاط کی. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, بالکل یہی تصوف کے بارے میں بھی احتیاط ہے. تصوف غلبے میں جو بات نکل جائے اس کا نام نہیں, حال اسے کہتے ہیں, حال. اور حال قابل اتباع نہیں ہوتا, بس ایک بندہ حال میں ہے. سب سے پہلے تو حال میں, حال ہر کسی کو نہیں آتا, ہر کسی کو نہیں آتا. اللہ کا نام سنتے ہی, ذکر کرتے ہی کسی کو حال آ جائے, ہر کسی کو آتا نہیں. سو میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس کو واقعی حال آتا ہوگا, اور وہ حال سے بے حال ہوگا, اسے کوئی اپنے حال کی خبر نہیں ہوگی, اسے کوئی اپنے حال کی خبر نہیں. سو میں سے کوئی ایک بندہ, یعنی اگر محفل لگی ہے تو سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جس کو حال واقعی اصلی حال ہوگا, حقیقی حال, اور حال میں اس کے منہ سے بے ساختہ کوئی بات نکل گئی تو ضروری نہیں سب اسی بات پہ چل پڑے. بس نا, جیسے میں عرض کرتا ہوں, ایک مجذوب ہے, ایک مجنون ہے. مجنون کہتے ہیں پاگل کو, اور مجذوب کہتے ہیں وہ جس نے اللہ جل شانہ کی معرفت کے نور کو اپنے اندر جذب کر لیا, یا جذب اللہ کی نیک کی معرفت کا نور اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے حال کی خبر سے بھی بے خبر ہو گیا. اسے اب خبر نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے, حالات کیا ہیں, نظام کیا ہے, اسے اپنے حال کی خبر نہیں ہے, وہ خبر سے بے خبر ہے, اس کو مجذوب کہتے ہیں. ہر مجنون مجذوب نہیں ہوتا, ہر کپڑے اتار کے پھرنے والا ننگ دھڑنگ مجذوب نہیں ہوتا, لیکن مجذوب ہوتے ہیں. کچھ مجذوبوں سے ہم فقیروں کا واسطہ بھی پڑا ہے. مجذوب ہوتے ہیں, حقیقی مجذوب ہوتے ہیں. اب بھی لاہور شہر میں حقیقی مجذوب ہیں, اور پر مجذوب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سڑکوں پہ پھرے. اور اتنا بھی بتا دوں, حقیقی مجذوب سڑکوں پہ خود پھرتے ہی نہیں, کوئی کم ہوں گے, سارے نہیں کہہ رہا, کوئی کم ہوگا حقیقی مجذوب جو کہ سڑکوں پہ پھرے. مجذوب کے منہ سے کوئی بات نکل گئی, مجذوب کے منہ سے کوئی بات نکل گئی, اور مجذوب کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اکثر اللہ پوری کر دیتا ہے. کیوں کیوں؟ وہ اپنے گمان میں گم ہو گیا ہے, وہ اللہ کی ذات میں ایسے گم ہو گیا ہے اسے اپنی بھی خبر نہیں کہ میں کون ہوں, اور یہ کیا ہے, اور یہ نظام کیا ہے, اور یہ کس طرح ہے, اس کو تو خود اپنی ہی خبر نہیں, ایسا گم ہو گیا ہے, ایسا گم ہو گیا. یہ جو مجذوبوں کی دنیا ہے نا, ایک تو بندہ اس کی تلاش نہ کرے, میں آپ کو مشورہ دوں گا اس کی تلاش نہ کرنا. میں مجذوب کی تلاش کر لوں, اصلی مجذوب ہو, حقیقی مجذوب ہو, میں اس کو تلاش کر لوں, دیکھو دائیں بائیں کوئی سو تو نہیں رہا, اسے کہہ دو ہلکا کشف الماجوب ہے, اٹھا دوں گا میں. درس نہیں ہے, درس میں صرف کہتا رہتا ہوں, یہاں اٹھا چپ کر کے کہہ دوں گا بسم اللہ کر کے باہر چلا جاتا ہوں, یہ ہلکا کشف الماجوب ہے, یہاں سونے نہیں دوں گا, ایک دفعہ دیکھوں گا دوسری دفعہ اٹھا دوں گا چاہے آپ کی جتنی توہین ہو جائے, اس لیے آتے ہی یہاں تھوڑے لوگ ہیں, آئندہ بھی تھوڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں. کیا عرض کر رہا, تلاش نہیں کرنی چاہیے. پیچھے بیٹھے ہوں, میں آگے نکل گیا ہوں. میں کہتا ہوں مجذوب کی تلاش نہیں کرنی چاہیے, تلاش نہیں کرنی چاہیے. اگر تیری مقدر میں فیض لکھا ہے تو جا کے خود ملے گا. اگر رزق روحانی تیری مقدر میں لکھا ہے نا, تجھے ملے گا. تو مجذوب کو تلاش نہ کر, اللہ کو تلاش کر. ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگے جی آپ نے ایک مجذوب کا تذکرہ کیا تھا بیدار شاہ کا, لاہور میں ہوتا ہے, مجھے ملوا سکتے ہیں؟ میں نے کہا خیریت. لگے میری بال سفید ہو گئے, زندگی ساری گزر گئی ہے مجذوب کو تلاش کرتے کرتے, میں غاروں میں گیا ہوں، جنگلوں میں گیا ہوں، کہیں پتا چلا کہ مجذوب ہے، دنیا میں نے چھانی ہے، پاکستان کا ملک کا کونا کونا، میں نے کہا تو نے وقت ضائع کیا. ساری شریعت میں اللہ کو تلاش کرنا ہے، مجذوب کو تلاش کرنا تو کہیں ہے ہی نہیں. ہے گئی نہیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا. اللہ اور اس کی ذات کو تلاش کر اللہ ملتا ہے، اور مجذوب کے پاس اگر تیرا مقدر ہے نا، رزق روحانی کا کوئی فیض لکھا ہے، وہ بن تلاش کیے تجھے مل کے رہے گا، پکی بات ہے. خود آتا ہے وہ چیز، خود آتی ہے اور خود آ کے دیتی ہے. بھائی تیری امانت ہے، ڈاکیا تجھے تلاش کرتا ہے یا تو ڈاکیا کو تلاش کرتا ہے؟ ہاں میری آپ کی امانت اس کے پاس ہے، تو ہم خود تلاش اسے نہیں کرتے، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. آج کل جو ہمارا کوریئر ہے، کوریئر ڈاکیا، تو وہ کوریئر سروس جو ہے اس کا جو ہوتا ہے، وہ بندہ لے کے آتے ہیں، ہمیں تلاش کرتے ہیں. مجذوبوں کے پاس بھی رزق ہوتا ہے روحانی، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ترتیب ہے کہ یہ رزق کس کو کس طرح ملنا ہے. ایک یہ ہے کہ تو میں اس کی تلاش میں لگ جائیں، ایک یہ ہے کہ اس کی تلاش ختم کر دیں، حقیقی ہستی کی تلاش میں لگ جائیں، وہ پھر اللہ بس اس کی تلاش میں لگ جائیں، اس کی تلاش میں لگ جائیں. مدینہ منورہ میں تھا میں، تو وہاں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مدینہ میں سنا ہے مسجد نبوی شریف میں ابدال بھی ہوتے ہیں، مجذوب بھی ہوتے ہیں، پرسرار ہستیاں بھی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ ویسے میں نے پوچھا ایسے، کہنے لگے جی 9 دن کا قیام ہے ہمارا یہاں، تو مجھے تو کتنے دن ہو گئے میں ان ہستیوں کو تلاش کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف کا اور مدینہ کی گلیوں کا، سڑکوں کا، بازاروں کو، بس میں سارا دن یہی گھومتا رہتا ہوں. اور پھر ایک کوئی نعت کا شعر بھی پڑھا کہ میں گلیوں میں گھوموں گا، اور ایسے 2-3 اشعار تھے جو پنجابی زبان کے تھے، اور میں گلیوں میں ایسے گھوموں گا اور گلیوں میں تلاش کروں گا، شاید تیرا عاشق کہیں مجھے مل جائے. میں نے اسے ایک واقعہ سنایا، میں نے کہا حج میں 99% جو طبقہ آتا ہے وہ غیر تربیت یافتہ آتا ہے. اگر تربیت کے بغیر بندہ حج کرنے جائے، اللہ کریم ہے، قبول کرنے والا ہے، لیکن حج حج وہ نہیں جو تربیت کے بغیر جائے. تو وہاں حج میں تھوڑی سی قربانی آ گئی، کوئی مجاہدہ آ گیا، تو مائی کہنے لگی انہیں نعت خانہ نے سانو تھا مار دیتا، ان نعت خانوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. آپ کہتے تھے مدینی اندر گلیاں میں اتنے سرما بڑھاواں، پھر میں اے کراں، پھر میں اس طرح کراں، پھر اس طرح کراں، کہہ رہے ان نعت خانوں نے ساڈا. اب سوچے اس سے ہکرے میں بے ادبی ہے، اس لہجے میں بے ادبی ہے، بے ادبی کہ مدینہ منورہ میں وہ بھائی آئی ہوئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے، اس لہجے میں بے ادبی ہے. اس کی بنیاد وہ غیر تربیت یافتہ طبقہ تھا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ اتنے دنوں سے کہنے لگے میں مجذوبی تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے اسے واقعہ یہی سنایا، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا، میں نے کہا تو نے غلطی کی ہے، اگر تجھے تربیت ہو جی اور تعلیم ہوتی اور معلومات ہوتی تو یہاں آ کے مجذوب تلاش نہ کرتا، ایسی ہستی کو تلاش کرتا جس نے اس کے اندر کی کیفیت کو بدل کے اس کو مجذوب بنا دیا، وہ رب کی ہستی ہے. اور تو اپنا روزہ اطہر میں صلاۃ و سلام پڑھتا بیٹھ کے،
آقا کے روزے کے ارد گرد آقا کی شان بیان کرتا، آقا کی تعریف کرتا اور مدینے والے سے باتیں کرتا. تو مجذوبوں کو تلاش نہ کرتا. ہمارے دوست یہاں آتے تھے حسن زاہد صاحب، والدہ کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں وہاں جا رہا ہوں تو کسی کوئی مجذوب کوئی اللہ والا ملاقات ہو جائے. میں نے ان کو یہی بات کہی، میں نے کہا اللہ والے وہاں جا اس نیت کو لے کے نہ جا، اور اگر تجھے کوئی تحفہ ملنا ہے نا وہ خود بخود مل جائے گا. اور میں نے کہا میرا وجدان کہتا تجھے مل جائے گا، اور تو یہ نیت لے کے نہ جا، تو اپنی نیت یہ لے کے جا کہ مولا میں نے تجھے راضی کرنا ہے. اس لیے میں نے پھر اسے ایک واقعہ سنایا، حدیث مبارکہ کے کچھ الفاظ سنا کہ قرب قیامت میں جو بندے جائیں گے حرمین کے سفر میں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تجارت کی نیت سے جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے جائیں گے. اس نے کہا جی بچوں کی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، کہاں چلیں؟ دبئی چلیں، یورپ چلیں، سنگاپور چلیں، ڈنمارک چلیں، بینکاک چلیں، کہاں چلیں؟ انہوں نے کہا نہیں بس عمرے میں چلتے ہیں. جانا عمل ٹھیک، کیا ہماری نیت کیا ہے وہاں جانے کے لیے؟ اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تجارت کی غرض سے جائیں گے، طواف کرتے کرتے مائی کہنے لگی ہائے میں تو لٹی گئی، کیا؟ اس نے کہا یہ کپڑا اس نے تو مجھے اس بھاؤ دیا تھا، تجھے اس بھاؤ دیا، تو تو سستا لے آئی، میں مہنگی لے آئی. یہ طواف ہو رہا، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اس نیت سے نہ جانا، اللہ کی رضا کی نیت سے جانا. چلے گئے، واپس ہوئے تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے بہت اچھا کیا تھا، ہمارا اس دفعہ سفر بہت ہوا، ہم نے کوئی تلاش نہیں کیا لیکن ایک بندہ آیا اس نے ہمیں جائے نماز دی، اور جائے نماز دے کے کہنے لگا جس بندے نے تمہیں روکا تھا نا کہ ہمیں تلاش نہ کرنا اس نے ٹھیک کہا کیا تھا، تم نے اللہ کو تلاش کیا، لے یہ ہماری طرف سے تمہیں ہدیہ، اور کہنے لگے ہدیہ دے کے گم ہو گئے. وہ جائے نماز میرے پاس لائے، کہنے لگے آپ رکھے، میں کہا تجھے دیے میں کیوں لوں، خود رکھ تجھے دیے. ہمارا مطلوب لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا مطلوب اللہ، ہم مجذوب تلاش نہ کریں. اگر ہماری مقدر میں رزق روحانی لکھا ہے، روح کی دنیا لکھی ہے، وہ مل کے رہے گی. ہاں رب تلاش کریں، اور رب کے حبیب کو تلاش کریں، اور مدینے والے کو تلاش کریں، اور کملی والے کو تلاش کریں. مجذوب تلاش نہ کریں. اور ایک بندہ مجھے اور ملا، وہ کہنے لگی اتنے عرصے سے کسی فقیر مجذوب کی تلاش میں ہوں، بس ایک نگاہ ڈالے اور میرا کام ہو جائے. میں نے کہا یہ ترتیب صحابہ نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب ہوتی پھر اتنی قربانیاں نہ ہوتی. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کی بڑھ نگاہ سے بڑھ کے کسی کی نگاہ ہو سکتی؟ بولے اللہ کے حبیب نے ایسی نگاہ ڈالنی تھی ابو جہل پہ، پھڑک جاتا، پھڑک جاتا. ابو لہب پہ جس نے میرے مدینے والے کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوائی ظالم نے، ہاں دو بیٹیوں کو طلاق دلوائی، بیٹیوں کو طلاق ہو جائے دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس ظالم نے. اولیاء کی زندگی میں ایسے واقعات آئے ہیں، میں ان واقعات کا انکاری نہیں کہ نگاہ کے اندر اثر ہے، ہوتا ہے، اور نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے. نگاہ میں اثر ہوتا ہے اور نگاہ میں تاثیر ہوتی ہے. اولیاء کی زندگی میں ایسے واقعات کا میں قائل ہوں, خود میرے ساتھ ایسے واقعات بیتے ہیں. وہ سنانا شروع کر دوں تو موضوع سے ہٹتا ہوں, لیکن ترتیب نبوت اور ترتیب صحابیت اور اہل بیت کی ترتیب کی زندگی میں یہی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, آؤ ہماری راہوں پہ کرو محنت, اس محنت کے بدلے میں ہم راہیں کھول دیں گے, راستے کھول دیں گے, ہمارے لیے محنت کرو. ہماری زندگی کی اصل ترتیب اللہ کے حبیب ہیں, صحابہ اہل بیت ہیں. ہماری زندگی کی اصل ترتیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے. تو اس لیے کسی مجذوب کو تلاش نہ کریں, ایسے ولی کو تلاش نہ کریں جو ایک نگاہ ڈالے اور کہے جی نگاہ سے زندگی بدل جائے. میں مانتا ہوں بدلتی ہے, لیکن یہ زندگی کی ترتیب نہیں ہے. ہاں کوئی درویش اچانک مل جائے, اس کی نگاہ سے کام بن جاتا ہے. میں تو اس کے انکاری ہونے کا بار بار کہہ رہا ہوں, میں اس کا انکاری نہیں ہوں, لیکن یہ ترتیب نہیں ہے, یہ ترتیب نہیں ہے. کتنے لوگ اس ترتیب میں رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کوئی ایسا فقیر مل جائے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آج تک کچھ ملا ہی نہیں, سنا ہے آپ کا نام. میں نے کہا کیا مطلب, کون نہیں ملا اور میرا کیا سنا؟ کہنے لگے جی کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ایک نگاہ میں کام بنا دے. میں نے کہا نبی کی نگاہ سے بڑھ کے کسی ولی کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اللہ کے حبیب کے دل میں ابو جہل کا کتنا درد تھا. کالی رات, سخت سردی, بادل گرج رہے, ابو جہل کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ اندر سے نیت کر کے آیا, کوئی سخت مشکل والا, کوئی سخت ترین ضرورت مند ہے جس نے آج آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آج جو سوال کرے گا پورا کروں گا, خالی واپس نہیں کروں گا. آگے دروازہ کھولا تو مدینے والے سچے حبیب آقا کھڑے تھے. او ہو, اور اس ظالم نے بات نہیں مانی. اس وقت میرے آقا مدینے والے کے دل میں یا گزری ہوگی. نظروں سے ملتا ہے, نظر پڑتی ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے, بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. نظروں سے ملتا ہے لیکن یہ ترتیب نہیں ہے. تو اس انتظار میں رہے کہ کوئی ولی ملے گا جو ایک نظر ڈالے گا اور یوں سے یوں ہو جائے گا, یہ ترتیب نبوت نہیں ہے, یہ صحابہ کی ترتیب نہیں ہے, اہل بیت کی ترتیب نہیں ہے. ہاں کسی کی نظر میں اللہ ڈال دے ایسی تاثیر, ڈالتا ہے اللہ پاک. میرے شیخ کی نظر میں وہ تاثیر تھی, اپنی زندگی میں کبھی میں نظریں نہیں ملا سکا تھا. بجلیاں تھیں, ایسے اندر جاتی تھی, توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی تھی. کسی مجذوب کو تلاش نہ کریں. اور ایک اور بات میں بتا دوں, ایک غلط فہمی ہوتی ہے بہت زیادہ. وہ جنید بغدادی تھے, وہ حضرت غوث العظم تھے, وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تھے, وہ حضرت علی حجویری تھے, وہ فلان درویش تھے. کمال ہے جی, آج وہاں وہ کیسا؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے وقت کے معالج کو تلاش کرتا ہے یا پرانے دور کے حکیم اجمل کو تلاش کرتا ہے, افلاطون کو تلاش کرتا ہے, اسکلیبوس کو تلاش کرتا ہے, سقراط کو, بکرات کو, یا کہتا ہے جو موجودہ ڈاکٹر حکیم ہے اسی سے استفادہ کریں, اسی سے, یہی کرتا ہے نا. اب بندہ مر رہا, چیخ رہا, بھائی علاج کر لے, کوئی دوا لے لے, سنت ہے دوا کرنا. کہنا نا جی دوا ہے بس. وہ کیا دور تھے, حکیم تھے, وہ کیا سرجن تھے, وہ کیا ڈاکٹر تھے. بس آج تو یہ سارے ایسے دکانداری ہیں, دکانیں چمکائے پھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیوانہ, جو بس موجودہ معالج ہے اسی سے استفادہ کر. والوقات بندے کے اندر ایک عجیب بات گھومتی رہتی ہے, جی وہ درویش ہوں گے تو پھر میں ان سے بیعت کروں گا, پھر میں ان سے زندگی کی ابتدا کروں گا. ہاں 70,000 تو اس شیطان کے نورانی دو ہیں. کتنے دو؟ یہ نورانی دو ہے. ساری زندگی اسی میں چلائے پھر رہا ہوں. انہوں نے کہا زندگی گزرتی رہی گزرتی رہی. شیطان رسے لے کے جا رہا تھا, ایک بابا جی نے دیکھا شیطان کو, اللہ نے دکھا دیا. اس نے کہا لگتا ہے کسی کو پھانسنے جا رہا تم, انہوں نے ہاں ایسے مزاق میں کہا. انہوں نے کہا مجھے کبھی نہیں پھانسے گا, بڑے اللہ والے. انہوں نے کہا بھی تیری عمر بڑی ہے تو یہ بھی دیکھ لوں گا. بس وسوسہ ڈال کے چلا گیا, یہ وسوسہ فی صدور الناس, اندر ایک وسوسہ ادھر ڈالا, ادھر اندر نفس بیٹھا ہے, اس نے ذرا تقویت دی. اس نے کہا عمر بڑی ہے, دن رات تو لگا ہوا ہے ایڑیاں گھسانے پہ, ماتھا گھسانے پہ, کچھ اپنے جسم کا بھی حق ہے, کچھ آنکھوں کا بھی حق ہے, کچھ دل کا بھی حق ہے, کچھ طبیعت کا بھی حق ہے, بچوں بیوی کا بھی حق ہے, فلاں کا حق ہے. اب یہ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑا 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 پڑا, ایک وقت آیا کہ ساری عبادات ساری تسبیحات اور آخرت کی تیاری کا سارا نظام اس سے چلا گیا. اور ادھر سامنے آئے اسرائیل, السلام علیکم. اس نے دیکھا اسرائیل آیا, اس نے کہا جناب خیریت؟ اس نے کہا وقت آ گیا. اس نے کہا وہ شیطان نے تو مجھے کہا تھا ابھی اتنا کرے, یہی تو وہ رسا ڈال گیا تھا, تجھے کیا پتا, یہ تو کر گیا تھا. بازو کا اندر ایک خیال ڈالتا ہے, انہوں نے وہ بزرگ ہیں بڑے تھے, وہ ان کا دور تھا, وہ کہاں جو. پھر کیا کرتا ہے, اچھا ڈاکٹر پہ نا, ڈاکٹر کے میں ایک دانتوں والے ڈاکٹر ہیں بڑے مخلص, میں ایسے منہ کھول کے کر کے ایسے کر رہا تھا, کرے اور منہ کھولے, چلو بھی اور کھولتا ہوں, بے بس پڑا ہوا تھا ایسے, میرے دانت کا کوئی مسئلہ تھا. میں ایسے سوچنے لگا, میں نے کہا اس نے ہاتھ میں سارے اوزار لیے ہوئے ہیں, یہ پکڑ کے میری شارک کاٹ دے, میں اس پہ کتنا اعتماد کروں, اس مالج پہ, اپنے اس مالج پہ. میں دو تین دن پہلے کٹنگ کرانے گیا تو حجام کے پاس گیا, اس نے ایسا کیا, اس نے جناب ایسے بلیڈ ڈالا, اور بلیڈ ڈالتی نا اس نے کہا, میں نے کہا یا کریم, میں نے اس حجام پہ کتنا اعتماد کیا ہوا ہے کہ یہ پکڑ کے مجھے کاٹ دے میری گردن کو ایک پل کے اندر, ایک جھٹکے سے, چلو پوری گردن نہیں کٹے گی, شارہ بھی کاٹ دے اکیلی تو کافی ہے میرے لیے نا, میں اس میں کتنا اعتماد کر رہا ہوں. میرے اندر ایک بس میں ایک پل میں ایک خیال آیا کہ اتنا اعتماد میں نے اپنے معالج پہ کیا, دانتوں کے ڈاکٹر پہ, کہ اس کے لیے میں نے سارا منہ کھولا, اس نے اپنے سارے اوزار, اور ایک مشین چلتی ہے جو زوم زوم کرتی ہے, اس سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہو, وہ اس نے چلائی, اس کے ساتھ پانی گرایا, میرا خون نکال دیا سارا اس نے, اور پھر کہتا ہے کلیاں کرتا جاؤ کرتا جاؤ. مجھے اتنا اعتماد, اس باربر پہ حجام کٹنگ والے کی تیز دھار آلوں پہ اتنا اعتماد. یہ کس لیے کٹنگ میں نے اس لیے کرائی کہ میں وحشی نہ بنوں, میرے بال کہاں, داڑھی کہاں, نہیں. مسلمان جو ہے ظاہر میں بھی خوبصورت ہوتا ہے, چاہے سادہ کپڑے پہنے یا پرانے کپڑے پہنے, اندر میں بھی. اور دانت اس لیے کرائے کہ میں صحیح مسلمان صحت مند بنوں. معلوم ہوا کہ سارا یہ نظام جسم کے لیے کیا, جسم کے لیے میں اتنا اعتماد کروں, روح کی دنیا کے لیے اتنا اعتماد بھی نہ کروں, اور روح کی دنیا کے لیے میں 500 صدیاں پچھلے معالج تلاش کروں, اور میں لوگوں کے عیب دیکھتا رہوں, نہیں جناب اس میں فلاں کمی ہے, فلاں نے کہہ دیا تھا وہ تو ایسے ہی ہیں, نہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بیعت ہوا جائے, یا اس قابل نہیں ہے کہ ان سے روحانی راستہ لیا جائے, اس قابل نہیں ہے ان سے روح کی دنیا کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی مان کے چلا جائے, فلاں نے کہہ دیا تھا, یا میری آنکھوں نے یہ دیکھ لیا تھا. تیری آنکھوں کا دھوکا ہو سکتا ہے, یا تو نے جو دیکھا ہے نامعلوم اس وقت کیا ہوگا. یہ انوکھا ایک دھوکا ہے جس نے شیطان بہت سے لوگوں کو یہ دیا ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو لگایا ہوا مجذوب کی تلاش میں, بہت سے لوگوں کو لگایا ہوا ہے اسم اعظم کی تلاش میں. ایک بابا جی تھے, بابا جی سادات گھرانے کے تھے, ان کی دکان پہ انہی کی تصویر پہ پھول لگے ہوئے ہوتے تھے. ان کی اتنی بڑی تصویر تھی, بڑی ساری تصویر تھی, کوئی ڈیڑھ فٹ کی تقریباً ان کی تصویر تھی, اس پہ روزانہ تازہ پھول چڑھے ہوئے ہوتے تھے ان کی دکان پہ. اچھا ان کو نا اسم اعظم کا شوق تھا کہ اسم اعظم کہیں سے مل گیا نا مجھے میرا کام بن گیا. اسم اعظم ساری عمر پوچھا, ادھر کہنے لگے جی فلاں جگہ درویش ہے, وہاں اس کے پاس اسم اعظم ہے, دولت مال وہاں خرچ کر دیا, اسم اعظم نہ ملا. اسم اعظم سے بھی گئے, اچھا اسم اعظم کس لیے, ان کے پاس ایک دلیل تھی. کہنے لگے دیکھو میں نے ایک دفعہ ان سے عرض کیا, ان کو کسی نے کہہ دیا اس کے پاس بھی اسم اعظم ہے. اب شاہ صاحب میرے پیچھے, بسم اللہ. حکیم صاحب میں نے کہا جی حکم فرمائے. کہنے لگے ایک پوڑی لینے آیا ہوں بس ایک پوڑی. میں کہ یا کریم ایک پوڑیا تو میرے پاس تو نہیں ہے, ہم تو کڑوی دوائیوں کی پوڑیاں پکواتے ہیں. ایک پوڑیا لینے آیا. میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگا اسم اعظم کی, سنا ہے آپ کے مرشد سے آپ کو عطا ہوئی ہے. میں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں. کہا اب تو یقین ہو گیا, سنے نا. انہوں نے کہا بابا جی کے پاس جائے گا, بابا جی کہیں گے میرے پاس نہیں, پکا ہو جانا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ کو یقین ہو گیا یا بے یقینی ہو گئی؟ نہ میں نے دعویٰ کیا ہے جنات میرے تابے ہیں, نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کش مجھے ہوتا ہے, نہ میں نے دعویٰ کیا آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ میں نماز پڑھاتا ہوں, نہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے. اپنی اوقات کے مطابق ایک عام سا طبیب ہوں, حکیم ہوں, چھوٹا سا پوڑیاں باندھنے والا. اللہ چاہے تو شفا دے دے, اللہ چاہے تو خود میری دوا کو خود بیماری کا ذریعہ بنا دے. لیکن انہیں یقین نہ آیا. مجھے ان کا بیٹا, میرے بڑے بھائی صاحب کا کلاس فیلو تھا, وہ ملا. کہنے لگا آخری وقت تک بھی ان کی زندگی کا سوال یہی تھا, لفظ یہی تھے کہ حکیم طارق بڑا پکا نکلا. شارٹ کٹ کے سلسلے میں ہمیں یہ نظام, یہ پرچیاں, یہ نمبر, یہ لاٹریاں, یہ شارٹ کٹ ہے مالدار بنانے کے لیے. حیدرآباد کا کالیا ہے نا, کالیا, وہ کہتا ہے ساری دنیا سے ایک پل کے اندر میں پیسہ اکٹھا کر لیتا ہوں پرچیوں کے نام پہ, کروڑوں اربوں روپے ایسے ہی ہوں بٹھا اکٹھا کر لیتا ہوں. تو جس طرح دنیا کے نام پہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں, عقبہ اور آخرت کے نام پہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں کہ کسی کو ایسا مل جائے جو ایک نگاہ ڈال دے, کوئی ایسا مل جائے جس کے پاس اسم اعظم ہو, کوئی مجذوب مل جائے جو بس سینے سے سینہ لگائے اور رنگ دے. میں عرض کرتا ہوں ان چیزوں کا وجود ہے, میں ان کے وجود کا انکار نہیں کرتا, لیکن ترتیب نبوت یہ نہیں ہے, صحابہ کی ترتیب زندگی میں یہ نہیں ہے. اللہ والو نہیں ہے, ہمیں اس ترتیب پہ چلنا ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں ترتیب دے کر گئے ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں کا یہاں خرچ نہ کریں. اور اگر کوئی یہاں اس لیے آتا ہے تو وہ اپنے یہاں آنے کی اصلاح کر لیں. اس لیے آتا ہے نا کہ شاید کہ ایک نگاہ سے کام بنے گا. میں اس کو اتنا کہوں گا کہ وہ شریعت اور اللہ کے حبیب کی زندگی اور ترتیب پہ چلے, اللہ اس کے ضرور کام بنائے گا, اللہ اس کا ضرور کام بنائے گا. کہ حقیقت اس کا کیوں, پہلے تو کوئی بندہ تصوف کو نہیں مانتا, اگر مانتا ہے پھر تصوف کے نام پہ یہ چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق شریعت میں نہیں ہوتا. اچھا آپ کو ایک انوکھی بات کہوں, شارٹ کٹ تصوف پہ بہت رش ہو جاتا ہے. شارٹ کٹ تصوف پہ بڑا رش ہوتا ہے. ایک دیگ پکا لے یہ ہو جائے گا, فلاں چیز کر لے یہ ہو جائے گا, بڑا رش ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے. اس کی وجہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ بس رنگ و رنگ ہو گئے. میں پیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, بہت سے لوگ آ جا رہے تھے آ جا رہے تھے, پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے راول پنڈی, آ جا رہے تھے. مجھے ایک ترس آ رہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد میں نے ٹھنڈی سانسیں لینا شروع کر دی, وہ میری ٹھنڈی آہوں اور سانسوں کو پرکھ رہے تھے. جب فارغ ہوئے کہنے لگے آپ کو ٹھنڈی سانسیں, آپ پیسے میرے پاس آ رہے تھے, مذاق میں کہا ٹھنڈی سانسیں آپ لے رہے تھے, لگتا یہ ہے کہ آپ اندر کے بھوکے ہیں. مجھے کہنے لگے سنے آپ تو مالدار باپ کے بیٹے ہیں. میں نے کہا آپ نے ٹھیک پرکھا کہ میری ٹھنڈی سانسیں تھیں. اتنے جو بندے آئے, مثلاً آج آپ کے پاس 40-50 بندے آئے ہوں گے, میں نے ان سے عرض کیا ان کو اپنے پیغام کیا دیا, کیا خیال ہے آپ جو حلقہ کشف الماجوم میں آج بیٹھے ہیں, اب کیا پیغام لے کے جائیں گے؟ اب کیا پیغام کہ ہم تسبیح خانہ گئے تھے, یہ پیغام لے کے آئے اس شہر سے بھی, دوسرے شہروں سے بھی. کوئی دوسرے شہروں سے آئے بیٹھا اس حلقے میں, دوسرے ہاتھ کھڑا کرے, دوسرے شہروں سے آئے بیٹھے ہیں, اب دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں آئے ہیں. جمعرات کے دس میں ہمارا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں مختصر ہجوم جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغام کیا ہے, یہ میسج کیا لے کے جا رہے ہیں. آپ حضرات کیا میسج لے کے جائیں گے کہ ہم کشف الماجوب کے حلقے میں گئے, کیا میسج لے کے گئے؟ میں نے ان سے کہا میں اس بات پہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا کہ یہ بیچارے آئے کیا کرنے تھے اور یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں. بس یہی میسج ہے کہ انہوں نے کوئی نذرانہ دیا اور سر جھکایا اور انہوں نے ہاتھ سے تھپکی دی اور گئے. ان کی زندگی اگر مشکوکات میں تھی, حرام پہ تھی, اللہ کی نافرمانی میں تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں تھی, اس میں کوئی تبدیلی, ایک ہے تبدیلی نہیں آئی, ایک ہے تبدیلی نہیں آئی. سنیں میری بات غور سے, ایک میں آپ کو خاص بات عرض کر رہا ہوں, ایک ہے زندگی میں تبدیلی نہیں آئی, ایک ہے تبدیلی کا احساس پیدا ہو گیا. یاد رکھیے گا پہلے احساس آتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے. اگر کسی بندے کے اندر احساس آ گیا نا, احساس آ گیا ہے سمجھنے کے, یہ اس قابل ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے. اگر اس بندے کے اندر احساس آ گیا, اس کے اندر احساس ہی نہیں آیا. حرام کا احساس آ جانا کہ میں حرام کھا رہا, میری نظریں حرام دیکھ رہی, میرا دل حرام سوچ رہا, میری طبیعت حرام پہ مچل رہی, ایک احساس ہو گیا, بس صرف احساس. خدا نہ خواستہ احساس کے باوجود بھی وہ ان حرام راہوں پہ لگا ہوا ہے, ایک وقت آئے گا یہ احساس اسے حرام کے راستوں کو چھڑوا کے حلال کی راہوں پہ انشاءاللہ لائے گا. اگر کسی محفل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں اپنی زندگی کو حرام کے راستوں پہ ہٹانا ہے, یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نماز نہیں پڑھتا, بس اتنا احساس کہ نماز مجھے پڑھنی چاہیے, یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں دن رات صبح و شام دنیا مال چیزیں ان پہ لگا, اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے میں نے وقت نہ نکالا, یہ احساس پیدا ہو گیا, دنیا میں پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے احساس مرتا ہے پھر بندہ مرتا ہے, پہلے احساس زندہ ہوتا ہے پھر بندہ زندہ ہوتا ہے. ظاہر جس کا بدلا, پہلے احساس اس کا بیدار ہوا, ظاہر جس کا بدلا پہلے احساس اس کا مردہ ہوا. پھر سنیں, ظاہر جس کا بدلا پہلے احساس اس کا بیدار ہوا, ظاہر جس کا بدلا پہلے احساس اس کا مردہ ہوا یا سو گیا. احساس کیوں فرمایا, آپ کو میں اس کی دلیل کے طور پہ, ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ لوگوں سے بھی میسج ملتا ہے, ایسی مجالس جہاں جا کے بندے کو آخرت اور اللہ یاد آ جائے. یہ جو مجمع آ رہا دو بندوں کی شکل میں یا 2000 بندوں کی شکل میں یا 200,000 بندوں کی شکل میں, یہ لے کے کیا جا رہا, یہ کیا میسج لے کے جا رہا, کیا میسج لے کے جا رہا؟ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کیسا صاحب فہم و سکا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کیسا صاحب فہم و سکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. مجھے بے شمار لوگ ملتے ہیں, مجھے کہنے لگے جی آپ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے آ گیا ہے جینا اور مجھے آ گیا ہے مرنا, ہم نے تو تسبیح خانے سے جینا مرنا سیکھ لیا. کہ موت زندگی کا ساتھی ہے اور خوشیاں زندگی میں آتی ہیں, اپنی موت اور خوشیوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سے خوشیاں آئی ہیں اس کو ہم نے راضی اس خوشی میں کرنا ہے, اور جس نے موت دی ہے میرے عزیز ترین ٹکڑے کو ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، میرے عزیز ترین دل کے ٹکڑے، جگر کے گوشے کو اب موت آئی ہے جو کہ حقیقت ہے، اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جی آپ کو میں اپنی ساس کے مرنے کی کہانی سناؤں؟ میں کہا سنا. اس نے کہا جی کہ میری ساس جو ہے، یہاں سروس ہسپتال ہے غالباً اسی کا نام لیا، وہاں رات کو سخت سردی، وہ فوت ہو گئی. اب بہت سارے ان کے بچے ہیں، بچوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، منہ سے رال بہ رہی ہے. اماں بہت بڑی تھی، اولاد بہت بڑی تھی، اولاد بچوں والی، جوان ساری، کوئی وہاں پڑا ہوا، کوئی وہاں پڑا ہوا، کوئی وہاں پڑا ہوا. اب اکیلا میں کس کو سنبھالوں؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا گن پوائنٹ پہ، تو اگر روئی اور تو نے یہ نظام کیا تو پھر دیکھ لے، راواں ساڑیاں کٹھی آنے پھر دیکھ لے. بیوی گن پوائنٹ پہ نہ روئی، وہ سلسلہ نہ کیا جو کہ ان کی ترتیب تھی، کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جو جتنا زیادہ روئے گا، جو جتنا واویلا کرے گا، جو جتنا شور شرابہ کرے گا، اتنا ہمدرد ہے، وہ اصول ہے. اکیلا اکیلا میں کیسے سنبھالوں؟ کہنے لگا میری گاڑی میں آگے جا کے جانا تھا، میری گاڑی میں جو ہے وہ ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ بیٹھی ہیں. ایک بڑی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرا تو بتا، یہ جو میرا سانس آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس طرح کی بات کہی، یہ سانس کیوں آ رہا ہے میرا سانس، میں مر کیوں نہیں گئی؟ اور جب میت گھر کو لے کے گئے، وہ کہنے لگے میت کو اٹھایا ہوا تھا، بندے جو ادھر آتے تھے وہ بھی گر رہا تھا، وہ بھی گر رہا تھا، نیچے گر رہے تھے، پریکٹیکلی نیچے گرے ہوئے تھے سارے. کیوں ہمارے گھر میں میت آ گئی؟ اما مری تو کیوں مری؟ میں تھا چھوٹا سا، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ذمہ دار تھے، وہ فوت ہو گئے، یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا. بڑا سرے دو چار دوپٹے نا باندھ لیے، دو چار دوپٹے باندھ لیے، اور مائیوں نے، پانچ چھ مائیوں نے ہلکا بنا لیا، خواتین نے، اور ارد گرد دوپٹہ باندھ لیا، ایک ہلکا سا بنا لیا دوپٹے کا، کوئی نکل نہ سکے، اور سینہ کو بھی سینے پہ پیٹتی تھی، منہ پہ پیٹتی تھی اور روتی تھی. یہ باقاعدہ سلسلہ تھا، مجھے شعور کی دنیا میں میں نے دیکھا، مجھے اب تک یاد ہے. موت زندگی کا حصہ ہے، ہم نے موت میں سبق کیا لینا ہے کہ ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے بیٹے، ان کو گود میں لیے بیٹھے ہیں، آنسو میں آنسو بہ رہے ہیں، بہ رہے ہیں. رونا کوئی بزدلی نہیں ہے، سن لو، رونا کوئی بزدلی نہیں ہے، رونا انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اور بعض اوقات انسان نہ روئے تو خود برین ہیمریج اور پتنی کیا کیا تکلیفیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اللہ کی حبیب روئے ہیں اپنی بیٹیوں کی موت پہ، اپنے بیٹوں کی موت پہ، ہاں اپنے ساتھیوں کی جدائی پہ میرے آقا مدینے والے روئے ہیں. ایک ہے رونا، ایک ہے ان کے غم میں گھلنا، اور ایک ہے یہ نظام بنانا کہ کوئی کہاں پڑا، کوئی کہاں پڑا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا. پھر کہنے لگے جی اس کی ٹولیاں بنی، پہلے فلاں خاندان آیا، وہ میت کے قریب آیا اور اس نے رویا، وہ گر گیا، وہ اٹھا کے ادھر پھینکا، پھر دوسرا خاندان آیا، ایک گروپ تھا، پھر جوانوں کا گروپ پایا وہ رویا، پھر بوڑھوں کا گروپ پایا وہ رویا. اس نے کہا جی وہ تو کوئی ہسٹری تھی انوکھی. ساس صاحبہ جب زندہ تھی تو ساس صاحبہ کی بہن فوت ہو گئی، کہنے لگے کہ ساس صاحبہ بار بار کہے، شام ہو گئی میت کو دفنائے، کہ میں نے اپنی بہن کے پاس جانا ہے. واویلا ہو گھر کے اندر، سارے سنبھالنے والے ہوں. یہ صاحب جو مجھے سنا رہے تھے یہ بھی امام الشرارت ہیں. تو کہنے لگے، میں نے کہا امی گڈی باہر کھڑی آؤ. کہہ رہے کد لے کے پہن لگ جانا بس. اما کے سارے بہن، سارا نظام ٹھیک ہو گیا. بس کہ میں نے ابھی جانا ہے، وہیں جانا ہے، میں ساتھ اس کے سونا ہے. کہ چل پھر. ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے ہماری زندگی میں جینے مرنے کا، وہ صرف اور صرف شریعت دیتی ہے، اسلام دیتا ہے، ایمان دیتا ہے، اللہ کے حبیب کا نظام دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. جس چیز کو تلاش کرنا تھا اس میں تلاش کیا نہیں. کوئی کہتا ہے اسم اعظم مل جائے، کوئی کہتا ہے کوئی بابا مل جائے، کوئی کہتا ہے کوئی مجروب مل جائے، کوئی کہتا ہے کوئی فقیر مل جائے، وہ کہتا ہے کوئی ایسا عمل مل جائے خواب میں سب چیزیں نظر آ جائیں، کوئی کہتا ہے کیا مل جائے، کوئی کہتا ہے کیا مل جائے. میں کہتا ہوں کچھ نہ ملے، اللہ مل جائے سب کچھ مل جائے گا. کچھ نہ ملے نا کچھ بھی نہ. دیکھیں حضرت حکیم الامت نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اختیاری ہوتی ہیں. ٹھیک، غیر اختیاری، مجھے کشف ہو جائے بیٹھے بیٹھے، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. خواب میں ہستیوں کی زیارت کر لوں یا آنے والے واقعات کو پہلے سے دیکھ لوں، یہ غیر اختیاری چیز ہے. زندگی کے بہت سے نظام ایسے ہیں جو غیر اختیاری ہیں. تو حضرت حکیم امت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ بھاگنا، نہ دوڑنا، ان کی تلاش نہ کرنا، اختیاری چیزوں کے پیچھے دوڑنا. آخرت کا بنانا اختیاری، اللہ کو منانا اختیاری، آقا مدینے والے کی اتباع کرنا اختیاری، اپنی نظروں کو اللہ کی اتباع پہ لگانا اختیاری، اپنی سوچوں اور اپنے بولوں کو 100% خالص اور سچا کرنا اختیاری، اپنے دن اور رات اور صبح اور شام کو خالص اور مخلص ایمان کے قابل بنانا، یہ اختیاری چیز ہے. اس کے پیچھے لگ جائیں، اسی کا نام تصوف ہے، اس کا نام تصوف ہے، اور اسی کا نام حلقہ کشف المحجوب ہے، اور اسی کا نام حضرت علی حجوری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں. یہ ہے اصل، اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے. میں نے ابھی مریخ کی روحانی منزل میں 2 دن گزارے، بھوربند میں، وہاں جو روحانی منزل بن رہی، وہاں میں نے کوشش کی کوئی معلوم کسی کو پتہ نہ چلے، تو میں نے وہاں کچھ کام کرنے تھے ورنہ مخلوقات. پھر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں چرس بھی پیتا تھا اور دنیا کی کوئی دربار نہیں چھوڑی میں نے، گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا. کیوں؟ میں پریشان تھا، میں نشے سے اپنے دل کو بہلاتا تھا اور نشے سے اپنی طبیعت کو تسکین دیتا تھا. اور پھر میں دنیا پھرتا تھا، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ. جب سے ابکری ملا، دست ملا، میں پریشان ہوتا ہوں تو اپنے دل کو بہلاتا ہوں اعمال نبوی سے. فرق ہے، یہ عمل کروں گا اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے گا، یہ عمل کروں گا اللہ یہ میری مشکل ٹال دے گا، یہ عمل کروں گا اور اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا. نبوت کے مزاج میں ہر آنے والے کو کسی عمل پہ لگانا موجود ہے. نبوت کے مزاج میں تعویذ کا صندوقچہ نہیں ملا مجھے کہیں، ایک ٹوکرا بھرا ہوا ہو میرے مدینے والے کے پاس تعویذوں کا. دیکھیں میں تعویذوں کا قائل ہوں، میں کبھی کبھی میں بھی دے دیتا ہوں، لیکن آقا مدینے والے کی صحبت میں مجھے کسی کتاب میں دکھا دیں کہ حضور کے پاس تعویذوں کا ٹوکرا بھرا ہوا تھا جو آ رہے اسے دے رہے ہیں. نہیں، ان کو عمل پہ لگایا. کوئی غریب آیا تو اس کو فرمائے یہ دعا پڑھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کوئی پریشان آیا تو فرمایا پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. کوئی پریشان آیا تو اسے فرمایا پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. کوئی پریشان آیا تو فرمائے یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل. آپ نے ہر آنے والے سائل کو، ہر پریشان کو کسی نہ کسی عمل پہ لگایا. یہ سچ ہے. تعویذ بھی حضور سے ثابت ہے، تعویذ کا پہننا بھی سچ ہے، تعویذ کا باندھنا بھی ٹھیک ہے، تعویذ کا لینا بھی غلط نہیں. لیکن میرے آقا مدینے والی کی زندگی جو ہیں جو سب سے زیادہ ثابت ہے وہ یہ ہے، آنے والے سائل کو کسی عمل پہ لگا دینا، عمل سے مراد اسے اللہ کے در سے مانگنے پہ لگا دینا، غیر کے در سے ہٹا کے کس کے در پہ لگا دینا، اللہ جل شانہ کے در پہ لگا دینا، یہ ہے تصوف۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصوف ہے، یہ ہے صوفی، یہ ہے طریقت، یہ ہے کشف المحجوب، یہ ہے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، اور یہ ہے میرے آقا مدینے والی کی زندگی۔ یہ ہے امت کو کسی کام پہ لگا دینا، امت کو اللہ کی محبت پہ لگا دینا، اور غیر کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی پہ لگا دینا، مخلوق کے مانگنے سے ہٹا کے خالق کے مانگنے پہ لگا دینا، مخلوق کی بندگی سے ہٹا کے اللہ کی بندگی پہ لگا دینا، اس کا نام تصوف ہے، اس کا نام طریقت ہے، اس کا نام معرفت ہے، اس کا نام دل دریا سمندر ڈونگے تکون دلان دیا جانے ہوں، یہ ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی ہے۔ میں ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا تو ہم لاہور ہوٹل کی طرف گئے، بالکل قریب گئے حضرت شعب المعالی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا حضرت شعب المعالی کو کچھ پڑھ کے ہدیہ دے دے۔ یہ حضرت شعب المعالی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کی برکت سے بر صغیر میں حدیث مبارکہ آئی۔ ہاں آج حدیث مبارکہ جہاں بھی پڑھی جائے گی اس کا ثواب حضرت شیخ عبدالحق کو، اور شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ کا ثواب ان کے مرشد حضرت شعب المعالی۔ شیخ عبدالحق لاہور دلی سے لاہور تشریف لاتے تھے اور پورا رمضان بعض اوقات اپنے شیخ کے ہاں لاہور میں گزارتے تھے اور اکثر تشریف لاتے تھے، حدیث ان کی وجہ سے پورے برے صغیر میں پھیلی۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا، یہ کل پرسوں کی بات ہے، جمعے کی شام کی بات، جب میں ان کی خدمت میں پہنچا میں نے جا کے کچھ حدیث پڑھ کے دیا، ایک بندے کو دیکھا قرآن پاک اٹک اٹک کے پڑھ رہا، پنجابی لہجے میں پڑھ رہا، ایک اور بندہ ہے وہ کچھ تصویر پڑھ رہا، ایک اور ذکر کر رہا۔ میرے دل سے اچانک ایک آواز نکلی کہ اللہ والو، میں نے شیخ کو عرض کیا، میں نے کہا اللہ تو ہی پہنچائے گا میری بات کو، جو چھوڑ کے گئے تھے وہی مل رہا۔ کیوں؟ زندگی میں کسی کو قرآن پہ لگایا، کسی کو تسبیح پہ لگایا، کسی کو اللہ کے نام پہ لگایا، کسی کو عمل پہ لگایا، کسی کو اعمال پہ لگایا، شیخ ابو المعالی ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہے نا۔ یا تھپکی دی جا تو کامیاب ہے، جیسے آئے جیسے کما جیسے کر، تھپکی دیا جا تو کامیاب ہے، نا یہ ترتیب نہیں ہے۔ اگر کسی نے تصوف اس چیز کا نام رکھا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے یا اسے خبر نہیں، ہم نہیں کہتے وہ دھوکے باز ہے، شاید اس کو خبر نہیں، اس کی معلومات میں کمی ہے، ہم کسی کو دھوکے باز نہیں کہتے، ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہم کون ہیں، ہمیں تو اپنا پتہ نہیں، کسی کے بارے میں ایسی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہی ہے، بس اس زندگی کو دیکھ کے چلنا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگی کو دیکھ کے چلنا ہے۔ تصوف کی بنیادیں یہ لوگ ہیں۔ اچھا ایک چیز، آج کا ہمارا چیپٹر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر سے بڑھ کے کوئی عاشق ہوگا؟ عشق کی انتہا تو یہ ہے نا کہ غار میں کندھے پہ لے کے جائے، اور نبوت کا بوجھ بعض روایات میں 40، بعض روایات میں 400، اور بعض کتابوں میں 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے نبی کے پاس۔ ہاں اس طاقت کو ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، کندھے پہ اٹھا کے غار میں اندر تشریف لے گئے، صفائی کی، اور اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ میں دے رہے، اور ایک سوراخ سے میں چادر ختم ہو گئی، اور وہاں اپنی ایڑی دے دی، اور سانپ نے ڈسا، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ گود میں نے مدینے والے آپ آرام فرما رہے تھے، آنسو گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی، ہاں اور عشق انتہا یہ ہے، معزز ترین شخص تھے، مالدار شخص تھے، پرا پنچایت والے جو فیصلہ کر دیتے تھے کوئی ہٹا اٹھا نہیں سکتا تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ یار کی خاطر اتنا مارا گیا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے اور بے ہوش ہو گئے اور ہوش نہیں رہا، اتنی بے حرمتی بے عزتی کی گئی میرے آقا مدینے والے کی خاطر، اور جب آنکھ کھلی نا آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال کیا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا حال ہے، اور جو ساتھ بیٹھے تھے نا جنہوں نے ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن برادری اور قبیلے کے تو تھے، وہ کہنے لگے ان کی خاطر تو یہ حال ہوا، اور پھر نام آتے ہی ہوش آتے ہی پوچھا ہی انہیں کا اٹھ کے چلے گئے، اور انہوں نے کہا چلے جاؤ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. ان سے بڑا کوئی ایشو ہوگا کسی کو؟ انہوں نے تصوف کی راہیں کیسے طے کی اس کی تحقیق کر، انہوں نے صوفیاء کی راہیں صوفیت کی راہیں کیسے طے کی اس کی تحقیق کر، انہوں نے طریقت کی اور معرفت کی راہیں کیسے طے کی اس کو ذرا پڑھ لیں اٹھا کے، کیا خیال ہے؟ اے صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی عاشق ہوگا؟ اچھا، اور اعلان ہوا کہ اللہ کی راہ میں مال دو، سارا گھر اٹھا کے دے دیا، پوچھا کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کو. سبحان اللہ، عشق کی انتہا ہے، انتہا ہے، اور اتنی عشق کی انتہا ہے کہ جینا مرنا بھی اکٹھا ہے، کہ اس دنیا میں بھی اور بعد از وصال بھی اکٹھے سو رہے ہیں. ان کے عشق پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ انہوں نے تصوف کی راہیں کیسے طے کی، انہوں نے معرفت کی راہیں کیسے طے کی؟ آپ نے پچھلے کل کشف المعجوب کے حلقے میں سنا اور آئندہ بھی سنیں گے، اور یہ کشف المعجوب کتاب کو لکھے ہوئے آج ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، پورے ہزار سال ہو گئے ہیں، دس صدیاں ہو گئی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کشف المعجوب کو لکھے ہوئے ہیں. اور اس دور میں ہزار سال پہلے تو بڑا امن کا، ایمان کا اور خیر کا دور تھا، اس دور میں بھی تصوف کے نام پہ انوکھے فرقے، انوکھے لفظ، انوکھی حالتیں، انوکھی باتیں بن چکی تھیں جو اس کتاب میں موجود ہیں. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت حجویری نے اس کا باقاعدہ اعتراف، انکشاف اور اطلاع کی ہے کہ خیال کرنا یہ تصوف نہیں ہے، یہ تصوف نہیں ہے. اس ہزار سال پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے اطلاع کر دی تھی ہزار سال پہلے. جس کو تم تصوف سمجھ بیٹھے ہو وہ تصوف نہیں ہے. اور آج تصوف بتاؤں کس چیز کا نام ہے؟ دائیں ہاتھ پہ قرآن اور بائیں ہاتھ پہ حدیث، اس کا نام تصوف ہے. دائیں ہاتھ پہ اللہ اور بائیں ہاتھ کے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا نام تصوف ہے. اس کا نام تصوف، جو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی برکت سے بر صغیر میں حدیث پہنچی، انہوں نے جو تصوف پیش کیا وہ تصوف. میں نگاہ مرد مومن کا قائل ہوں، میں تعویذات کا قائل ہوں، میں توجہ کا قائل ہوں، ہے اور ہوتی ہے اور ملتی ہے، اور جس کو توجہ نہیں ملی وہ خالی ہے، میں اس کا قائل ہوں. لیکن میں کہتا ہوں ہمیں تلاش کس چیز کی کرنی چاہیے، اور وہ تلاش کرنی چاہیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر یہ چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. ہزار کے نوٹ میں پچھلے چھوٹے نوٹ سارے اسی میں آ جاتے ہیں نا، پانچ سو کا نوٹ، سو کا نوٹ، دس کا نوٹ، بیس کا نوٹ، پچاس کا نوٹ، ہزار کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں نا. بھائی جنریٹر نہ چلانا، اس کا شور ہوتا ہے، مجمع تھوڑا ہے. ہاں جنریٹر نہ چلانا. ہزار کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں نا اللہ والو. اللہ کو پا لیا، اس کے حبیب کو پا لیا، سب کچھ اسی میں ہے. تصوف بھی اسی میں، مجازیب کی پرسرار دنیا بھی اسی میں، ابدال، غوث، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، سب کچھ اسی میں، توجہ بھی اسی میں، ہاں اثر بھی اسی میں، اگر یہ پا لیا تھا اور یہ نہ پایا، سارے بھیس بدل لیے، سب کچھ پا لیا، اللہ نہ پایا، اس کے حبیب کو نہ پایا، تو بس کچھ نہ ملا، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ چلا گیا. اپنے تصوف کے بارے میں اپنی طبیعتوں کا زاویہ بدلیں، ہم زاویہ بدلیں، اور صحابہ کرام کی زندگی کو حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ نے، پیر حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو صحابہ کی زندگی کو بیان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ تصوف کو صحیح سمجھا صحابہ نے تھا. ایسے ہے نا، اہل بیت نے، صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے، جن کے بارے میں آیات تطہیر نازل ہوئیں، انہوں نے سمجھا تھا تصوف کو، صحیح سمجھا انہوں نے تھا، ہم نے کہاں سمجھا. اور بتاؤ، ایک عربی تصوف ہے، ایک عجمی تصوف ہے، ایک عربی تصوف ہے، ایک عجمی تصوف ہے. ہمارے پاس عجمی تصوف ہے، صحابہ کی زندگیوں میں اور صحابہ اہل بیت کی زندگیوں میں عربی تصوف تھا. اور ایک سلوک ولایت ہے، ایک سلوک ولایت ہے، اس کو حکیم الامت نے بیان کیا، ایک سلوک ولایت ہے اور ایک سلوک نبوت ہے. یہ بڑے میں گہرا لفظ کہہ رہا ہوں. ایک ہے انداز تربیت نبوت کا، اور ایک انداز تربیت یہ ہے کہ بعض اولیاء نے کیا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ مجھے اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں تسبیح خانے کی ترتیب بدلیں. ان کے اندر سچا جذبہ ہے. کیوں؟ ہمارا ہر بندہ یہاں آئے، پھر اس کو قبرستان میں اور جنگل میں بھیجے. ان میں سے کتنے بیٹھے ہیں جو ممی ڈیڈی کے جنگل میں چلے جائیں گے، ان کو جنگل میں بھیجے، وہ جنگل میں جا کے تنہائی میں، ویرانے میں، وہ مجاہدہ کریں، قربانیاں کریں، اور پھر ان کی روح کی دنیا آباد ہوگی. بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن جو سلوک نبوت ہے اس میں یہ بات نہیں ہے. کیوں جی ہے سلوک نبوت میں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کا یہی انداز اختیار کیا تھا کیا؟ بعض اللہ والوں نے کیا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. کیوں؟ اندھیرا بڑھ گیا ہے، ظلمت بڑھ گئی ہے، میرے آقا کی صحبت کا ہونا، نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کا درمیان میں ہونا ہی خود کافی تھا. لیکن لوگوں میں استعداد کہاں ہے؟ لوگوں میں استعداد کہاں ہے؟ ان کو کہا جائے، ابھی اگر رات کی تنہائی میں کہا جائے کہ ابا جی کی قبر میں چلا جا، ابے کی قبر میں جانے کو تیار نہیں ہے، قبرستان میں، اور اس کو کہا جائے کہ رات کی تنہائی میں تو جا کے قبرستان میں چلا کر، امت کی استعداد دیکھی جائے گی. 5 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو اس کو 5 کلو نہ اٹھاؤ، اس کو 2 کلو کم کر دو، 3 کلو اٹھاؤ. اس کے پاس آئندہ بھی 5 کلو وزن کا شوق رہے گا، ورنہ دیکھ لے گا یہی 5 کلو ہے. اس کو 5 کلو دکھانا نا، بتانا. بقول ایک شخص کے، ہاتھی مارنے کی ترغیب دو، چونٹی مروا دو. ترغیب تو اتنی دو کہ تم نے جا کے ہاتھی مار دینا ہے، اور مروانا کیا ہے؟ صرف چونٹی اس سے کہو مار دے. امت میں استعداد نہیں ہے. مریض کو جب استعداد نہیں ہوتی، یخنی اور کھچڑی پہ لگاتے ہیں. جب استعداد بڑھ دی جاتی ہے، پھر لاہور کی دیکھتیوں کے دیکھچا کھا جاتا ہے. وہ ایک روڈ انسپیکٹر تھے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہاں ہم جاتے تھے باغ میں. تو اب تو خیر وہ بہت بڑا چوک بن گیا، آبادی ہو گئی بہت زیادہ. وہاں ایک ہی ہوٹل ہوتی تھی، تو روڈ ایک نیا نکل رہا تھا، اس کا سروے ہو رہا تھا. تو وہ گیا ہوٹل والے کے پاس، اس نے کہا کتنی پلیٹ، کتنے کی پلیٹ ہے؟ اس نے کہا اتنے کی، انہیں گروٹی مفت. اس نے ایسے پتیلے کا ڈھکنا اٹھایا، اس نے کہا اس میں کتنی پلیٹیں ہوگی؟ اس نے کہا جی اتنی پلیٹیں. کہنے لگا پتیلا اٹھا کے میرے سامنے رکھ، اب شروع کر روٹیاں. بندے کی خوراک تھی، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ. نئی روڈ نکل رہی تھی، اس کا کچھ سروے وغیرہ ہو رہا تھا، اور اس کو رکھ دیا. اس نے بہترین انداز سے پہلے بوٹیاں چنی، اس کے بعد آلو بہترین انداز سے، اور سلیقے سے دو تین پلیٹیں لے لی اس نے، بوٹیاں اور ہڈیاں اس میں. پھر اس نے سلیقے سے ایک ایک ہڈی کو چوسا چبایا، اس کے بعد روٹی کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا فی الحال. اس کے بعد اس نے پتیلے کو لیا، اس کا شوربہ پیا. شوربہ پینے کے بعد ایک دو روٹیاں اس نے کھائیں، دو تین چار روٹیاں، صرف پتیلا صاف کرنے کے لیے، کیونکہ برتن صاف کرنا سنت ہے. ایک بندے میں یہ استعداد خوراک کی ہے، اس کو دے دو وہ کھائے گا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف سلائس سے ہوتا ہے، یا چھوٹی سی چپاتی سے ہوتا ہے، اور ہلکے سے سالن سے ہوتا ہے. ایسے ہیں امت کی استعداد اب پتیلے کھانے والی روحانی نہیں ہے، ہاں جسمانی ہے. ہر تیسرا لاہوری کلندر ہے، کلندر نہیں کل اندر، ہر تیسرا، اس لیے میں سب کا نہیں کہہ رہا، ہر تیسرا لاہوری کلندر ہے، کلندر ہے. جسمانی طور پہ روحانی استعداد کمزور ہو چکی ہے، روحانی استعداد کمزور ہو چکی ہے. اب اس کو کس استعداد پہ لانا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز خود پیدا ہو، نہیں مجھے اللہ اس کے حبیب کے لیے زندگی اور جینا مرنا آ جائے، اس کے لیے انسان کو بنتے بنتے وقت لگتا ہے. آپ میں کون ہے، خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے بھی وقت لگا تھا، صحابہ کرام کی زندگی بھی گزر رہی، کلمہ بھی پڑھ رہے، شراب کے حلال حرام ہونے کا بھی حکم نہیں آیا، ابھی نماز نہیں آئی، ابھی زکات نہیں آئی اس کا حکم نہیں آیا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا ہوا ہے، کوئی احکامات نہیں آئے. آہستہ آہستہ استعداد بنتی گئی، وزن اٹھانے کی احکامات آتے گئے، اور جب سارے احکامات پورے ہوئے پھر فرمائے الیوم اکمل تو، ہاں آج کے دن ہمارے احکامات مکمل اور دین مکمل. اور پھر یہ آیت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب یہ آیت آئی نا، یہ سورت آئی، صدیق اکبر کی ہائے نکل گئی، کہنے لگا لگتا ہے کہ اب میرے حبیب اس دنیا سے جانے والے ہیں. ہاں مومن کی فراست تھی نا، سمجھ لیا کہ بس. اس لیے ہمیں اپنی تصوف کی راہوں پہ چلنا ہے، صوفیت کی راہوں پہ چلنا ہے. تصوف اور صوفیت سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے، وہ نکل جاتی ہیں. ان راہوں پہ چلنے کے لیے کسی اللہ والے کا ہاتھ تھامنا اشد ترین ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پچھلی صدیوں کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، موجودہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسی سے علاج کرانا ہوگا، نہیں کرنا ہوگا. لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہوگی، یہ جو علاج ہو رہا کیا یہ علاج میرے آقا مدینے والے کی کسی ترتیب سے ٹکراتا تو نہیں، کیا یہ ترتیب مدینے والے کی ترتیب سے ٹکراتی تو نہیں، کیا یہ زندگی کا انداز ایسا تو نہیں جس میں خود شریعت ہی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے. مجھے ایسا مشروب نہیں چاہیے جس کے میں رنگ اور ذائقے پہ خوشبو پہ چلا جاؤں، لیکن اس کو پینے میں مجھے محسوس ہو اس میں تو زہر گھلا ہوا تھا. مجھے ایسا مشروب نہیں چاہیے. اس لیے اپنی ذہن سازی کریں، اپنی توجہ کو اس طرف مائل کریں. آپ تصوف پسند طبقہ بیٹھا ہے یہاں، تسبیح خانے میں ہجوم ہوتا ہے تصوف پسند طبقے کا، لیکن اللہ کا فضل ہے سالہا سال کی تسبیح خانے کی آواز نے ہمارے ذہن کی طبیعتوں کو ہمارے اندر کے ایک وجدان کو پختہ کیا ہے. یہاں وہ بات ملتی ہے جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہوتا ہے. سچ ہے انشاءاللہ اللہ غلطی سے بچائے. مجھ سے ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہو چکی ہوں گی یقیناً. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. ہاں میرا پیغام ایک نمبر ہے. میں ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ مجھے ایک نمبری والی موت عطا فرما دے, لیکن اصل میرا پیغام ایک نمبر ہے. ہم تصوف کے نام پہ کہیں ایسا نہ ہو زندگی کی ایسی ترتیب کو آواز دے بیٹھے جس کا تعلق خود نافرمانی پہ اور خود بہت بڑے ظلم پہ چلا جائے. سمجھ آئی میری بات کو اللہ والو یا نہیں آئی؟ اب کچھ سوال ہے تو بتائیں. کبھی کبھی سوالات کی نشست بھی کشف الماجود کے حلقے میں اجازت دے دیا کرتا ہوں. روحانی استعداد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہوا ٹائر میں کیسے باقی رکھنی ہوتی ہے کہ ہوا باقی رہے؟ اس کے لیے ہمیں کیل کانٹوں سے گڑھوں سے پنکچر نہ ہو نا, ٹھیک ہے. اور ایک بات اور ہی بتا دوں, ہوا کی احتیاط بھی کرنی ہے. گاڑی ہماری اچھل رہی تھی, میں نے کہا تو نے پاؤنڈ زیادہ بھروائے گاڑی میں. کہنے لگا نہیں, میں نے چیک کرا. ہم شہر میں جاتے ہیں ہمارے پاس ایک آلہ ہوتا ہے ایسے اپنا ہوا بھرنے کا نظام ہوتا ہے شہروں میں جاتے ہیں. اس نے جب چیک کیا اس نے کہا ہاں, معلوم ہوا کہ مشین سے پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے کہ مجھے کتنا ذکر کرنا چاہیے. بعض اوقات اتنے فاقے شروع کر دیتے ہیں, اتنے فاقے شروع کر دیتے ہیں, اتنے فاقے شروع کر دیتے ہیں, دماغ کے آگے انوکھی لائٹیں شروع ہو جاتی, پھر کہتے ہیں کش شروع ہو گیا. ہاں ایسا نہیں, پوچھ کے چلنا ہے. باقی یہ جوان پوچھ رہے کہ روحانی استعداد کیسی بڑھائی جائے. روحانی استعداد ایسے بڑھائی جائے کہ ایسی راہوں کو احتیاط کیا جائے جہاں سے ہماری روحانی جو ٹائر ہے اس کی ہوا نہ نکلے. کیوں؟ انسان آنکھوں سے لیتا بھی ہے اور آنکھوں سے انسان چرایا بھی جاتا ہے. آنکھیں اس کی بڑی اثر رکھتی ہیں, کان اثر رکھتے ہیں, قدم اثر رکھتے ہیں, رزق اثر رکھتا ہے, بول اثر رکھتے ہیں, حلال رزق ہے یا حرام اثر رکھتے ہیں, یہ چیزیں. اور پھر اس کے لیے توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور توجہ جس کو مل جائے وہ روحانی ترقی بہت زیادہ جلدی طے کرتا ہے. یہ چیزیں موجود ہیں جو روحانی استعداد کو بڑھاتی ہیں. اسباب بھی جو میں نے اختیار کیے عرض کیے وہ, اور اس کے ساتھ توجہ. اور توجہ ملتی ہے اس بندے کو جو مان کے چلتا جائے, اعتماد کر کے چلتا جائے اور بھروسے کے ساتھ چلتا جائے, پھر اس کو توجہ اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرماتے ہیں. اور ہاں جی پہلے میں یہ خواب سنا دوں کیونکہ آواز نہیں آئی, یہ آواز نیٹ پہ جا رہی ہے, ورڈ سن رہا ہے. پہلے بات بتاؤں پھر اس کا عرض کروں. انہوں نے کہا جی کہ ایک خاتون ہے. کون ہے آپ کے ہاں؟ ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت سے بیعت ہوں حکیم طارق سے, انہوں نے میرا حلیہ ہی بتایا. مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, دیکھا نہیں حلیہ. یہ کہتے ہیں ٹھیک بتایا کہ انہوں نے یوں کیا نا, پیٹ ویٹ یوں ہاتھ یوں کیے, اشارے کیے کہ حکیم طارق ہوگا, پیٹ ویٹ ہوگا, چار بندوں نے پکڑا ہوگا, ہٹو بچو کی آواز ہوگی. اکثر لوگ بےچارے مغالطہ بھی کہا جاتے ہیں, مجھ سے حکیم طارق پوچھتے ہیں. میں کہتا ہوں آگے چلے جاؤ دفتر اب کے لیے پتا کر لو. اگر میں نے بتا دی کہے گا وقت دے, وقت ہونا نہیں ہے. تو کہنے لگے سولیا ٹھیک بتایا کہ حکیم صاحب مجھے ملے ہیں, انہوں نے خواب میں دو پوڑیاں دی ہیں اور یہ پوڑیاں کھا لی تو میرے ہاتھ پاؤں سے نور نکلنے لگ گیا, لائٹیں نکلنے لگ گئیں. اب وہ کہتی ہیں کہ وہ فرائض سے غافل ہو گئی ہیں. اصل بات ہے ایک ہے کرامت ایک ہے استدراج. یہ شیطان ہے نا بڑے انوکھے انداز سے انسانوں کو لوٹتا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا تھا, آتا رہا شیخ کی محبت تعلق اعمال کا اثر ہوتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد اسے کچھ لائٹیں کچھ نور کچھ چیزیں ملی. اب کہنے لگے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ گیا تو ہر رات ان کی دعوت ہوتی تھی. شیخ کے پاس اطلاع ملی کہ شیخ وہ آپ کو, آپ کہتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے, میری تو ہر رات دعوتیں ہوتی ہیں. حضرت نے آہ بھری فرمایا, اس سے کہہ دینا جس وقت دعوت میں جاؤ اور کھانا شروع کرنا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, پڑھ لوں گا. اب حسب معمول دعوت ہوئی اور جب اس نے یہ پڑھا تو ایک دم سارا شیطانی جال ہٹ گیا. دیکھا کہ روڑی پہ بیٹھا اور گند کھا رہا ہے. لارش یہ ہے کہ ایک چیز تصوف میں ہے, وہ ہے اطلاع. کیا ہے اطلاع؟ اطلاع سے ہوتی ہے اصلاح. ڈاکٹر کو, میں دانتوں کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, میں کہا ڈاکٹر صاحب میرے ایک دانت سے ایک جگہ سے خون آ رہا ہے, جو ابھی تک آ رہا ہے, ایک جگہ سے آ رہا ہے, باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اطلاع دی میں نے, انہوں نے کہا جی یہ نقص ہے. وہ میری کوتاہی, میں ان کو ٹائم نہیں دیتا, ان کی تو محبت ہے. اب میں نے اطلاع دی, بندہ آپ کہتے ہیں جی پیٹ کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی یہاں تھوڑا سا درد ہے. کیوں کہتے ہیں حکیم طارق سے بار بار ملاقات ہو, یا آپ کا کوئی بھی ڈاکٹر ہے مالج ہے, آپ کہتے ہیں پھر ملاقات ہو. ملاقات سے مراد علاج جو شروع کیا ہے وہ مکمل طور پہ اس کی بیماری کا خاتمہ, بار بار جانا, اپنی حالت بتانا, اس کو کہتے ہیں اطلاع. سچ ہے؟ اچھا اطلاع ہوگی تو اصلاح ہوگی, اطلاع ہی نہیں ہوگی تو. اچھا اطلاع کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مجھے بالمشافہ بتاتے رہیں. اطلاع کے لیے ضروری ہے کہ اپنا خط پتہ لکھا ہوا جواب لفافے کے ہمارا ڈال دیں. ہم نے جو ہے دستی خط لینے سے انکار کیا ہے. یہ اپنے اعلانوں میں لکھی ہے, میں ہر دس میں بھی اس کو اعلان میں لکھوں گا, عرض کروں گا کہ دستی خط گم ہو جاتے ہیں. وہ اس کے لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ دستی خط نہ دیں, ویسا خط دیں جس پہ پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ ہو کہ وہ آپ کے گھر پہنچ جائے. بالفرض آپ اپنے گھر خط نہیں پہنچانا چاہتے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو ایسی جگہ کا پتہ دے دیں جہاں آپ کا خط پہنچ جائے. یہ اطلاع ہے. اب یہ اطلاع آئی تو اصلاح ہوگی, اطلاع ہی نہیں ہوگی. مجھے کئی بندے کہتے ہیں جی حکیم صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, اطلاع کیسے کریں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ خط کے ذریعے اطلاع دے دیں, اور خط کے ذریعے اطلاع دیں گے تو اصلاح ہو جائے گی خود بخود. اللہ میری بھی کر دے, اللہ آپ کی بھی کر دے. تو اطلاع دے دیں, اطلاع دیں. اب یہ اطلاع دی ہے, اب اس اطلاع کے بعد تنبیہ یہ کرنی چاہیے کہ فرائض کی طرف سے غفلت نہ ہو. اصل فرائض ہے. اور بتائیں کوئی سوال؟ ہاں وہ عمل کتاب میں فضائل دوشی میں لکھا ہوا ہے. اور بتائیں بھائی, بولے ہاتھ کھڑا نہ کرے, بولے. کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ کہتے میں یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتا ہوں, وہاں فیمیل ٹیچر بھی ہوتی ہیں, مندروں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کوچیکشن تو میں بھی پڑھتا رہا ہوں. اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں, برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے. جو بندہ وہ مال سے نکل گیا ہے نا, اس کو اپنے سنبھالنے میں بھی, دوسروں کو سنبھالنے میں فائدہ. دو چار غوطے جس نے کھائے ہو نا, وہ ڈوبتوں کو وہی بچاتا ہے نا. دو چار جس نے ہوتے کھائے ہوں ڈوبتوں کو وہی بچاتا ہے، جو آج تک ہوتے ہی نہیں کھائے وہ خود ہوتا پہلے کھا جائے گا. دیکھو یہ نظریں جو ہے نا، نظریں، اس کے لیے میں نے ایک دعا بتائی تھی. وہ کیوں بتائی؟ اصل میں انسان بے بس ہے. کیا ہے؟ بے بس ہے. ہر پل اللہ پاک سے یہ کہے کہ مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میرا کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. میں نے ایک دعا بتائی تھی آپ کو، کس کو یاد ہے سنا دیں. چلو کس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں. ایسے بندے ہاتھ کھڑا کرنا، وہ کھڑا کر کے کسی ایسے پوچھ لوں گا، برکت والا ہاتھ نہ کھڑا کرنا. جو عام مجمع میں ہوتے، ہاں جی کون اسلام چاہتا ہے؟ ہونے کے سارے چاہتے ہیں. ہونے کے نماز کا ویلا کرے، ابھی فی الحال ذرا وقت نہیں ہے. ہاں کوئی ایک سنا دے. ہاں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من فتنة النساء وحبالة الشیطان اللہ خالق النور. جو سنے نماز کے اندر نظروں کی حفاظت کرے گا، اسے نماز کے باہر ضرور ضرور اور انشاءاللہ بل ضرور حفاظت کی توفیق اللہ غیب سے دے گا. نماز کے اندر سجدے میں میری نظر کہاں ہو، رکوع میں نظر کہاں ہو، قیام میں نظر کہاں ہو، نماز کے اندر جو نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ جل شانہ غیب کے نظام سے اس کو نماز کے باہر بھی کیا دیں گے، نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں. ایک تو یہ عمل کرنا. اچھا یہ عمل کر کے فرمایا مومن دو کام کرتا ہے، ایک محنت اور ایک دعا. کیا؟ محنت اور دوسرا دعا. مومن دو کام کرتا ہے، ایک محنت کرتا ہے اور ایک دوسری دعا کرتا ہے. محنت کرتا ہے کہ مولا یہ میری محنت ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے، اگر تو چاہ لے گا تو ہو جائے گا، تو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. سچ ہے، حق ہے، یہ دعا ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء وحبالة الشیطان اللہ خالق نور. یہ دعا ہے، اس کو پڑھتا رہے، نفل حاجت کے پڑھ کے مانگتا رہے، دس روپے کا، سو روپے کا، پانچ روپے کا نوٹ آنکھوں پہ پھیر کے صدقہ کر دے، مولا ان نظروں کے فتنے سے تو بچا دے. بڑا کریم مولا ہے، اپنے غیب کے خزانے سے مانگنے والے، چاہنے والے، محنت کرنے والے، مانگنے والے، چاہنے والے، محنت کرنے والے، مانگنے والے، چاہنے والے، محنت کرنے والے کو ضرور عطا کرتا ہے. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. مانگنے والے اور چاہنے والے اور محنت کرنے والے کو ملتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے مسواک کا بھی بتایا تھا، مسواک کا دوسرا حصہ، ایک برش والا حصہ ہوتا ہے، ایک دوسرا حصہ، اگر آنکھوں پہ آنکھیں بند کر کے ایسے سلائی کی طرح آنکھیں بند کر کے اوپر سے پھیر لیں تو اس کی بڑی تاثیر دیکھی ہے کہ مسواک کا نظروں سے تعلق، نظروں کا خاتمہ بالخیر سے تعلق، مسواک کا نظروں سے تعلق اور نظروں کا خاتمہ بالخیر سے تعلق ہے. ہاں جی اور بتائیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا آج؟ ہاں جی آپ پہلے پڑھے ہوئے. میں نے قرآن سے پوچھا روح کیا چیز ہے، کون سی آیت ہے جی؟ وَيَا سَالُونَ، ہائے ہائے یہ قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے، اونچی پڑھو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. سوال کہ روح کیا ہے، کہہ دو انہیں یہ اللہ کا امر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اوامر سمجھ نہیں آتے، امر حکم سمجھ نہیں آتے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں مومن سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے جو بن دیکھے رب کی بن دیکھے نبی کی میں کہتا ہوں ایسی عبادت کر رہا اور بن دیکھے اندیکھے رب کے اندیکھے وعدے روزے کے نام پہ کلی ٹھنڈے پانی کی منہ میں گئی ہے حلق میں جا سکتی ہے اندر تڑپ رہا ہے پانی کے لیے کہنے لگا نا یار نے کہہ دیا اتنے وقت تک کچھ نہیں کھانا پینا. اس کو کہتے ہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. یہ محبت ہے یہ عشق ہے یہ محبت ہے یہ عشق ہے. جب یہ محبت اور عشق ہوتی ہے اسی کو روح کہتے ہیں اور یہ جب جسم سے نکل جاتی ہے یہ بے روح جسم ہے. اللہ کے ہاں اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں. میرا اللہ کہتا ہے یہ جانور نہیں جانوروں سے بلہم ازل اولائکا کل انعام بلہم یہ بے روح کا جسم ہے. اللہ میرا کہتا ہے کوئی حیثیت نہیں. جس جسم کے اندر روح ہوتی ہے فرشتے اس کو ساتھ پر ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں راستوں میں مرحبا کہتے ہیں. اس جسم میں روح ہوتی ہے روح نکل گئی رنگ اڑ گیا کلوں کا تو کوئی کمی نہیں خوشبو چلی گئی تو وقار چمن. ابھی میں کہیں گیا ہوا تھا مجھے تھوڑی سی دیر بھی ہوئی ہمارے بچوں نے نا وہ دو چوزے لے آئے پھر میں نے ایک ڈبا لیا اس میں بھوسا ڈالا اس میں میں نے تھوڑا سا دانا ڈالا. ابھی جو آئے وہ ایک چوزا جنت میں چلا گیا. ابھی آئے نا انہوں نے آتے ہی فوراً ڈبا دیکھا ایک چوزا مر گیا دوسرا بچہ میں آواز میرے کانوں میں ابھی پڑی ہے کہتا ہے نکالو گل جائے گا بو آئے گی. ہائے جب تک روح تھی کہتا پانی پلاؤ دانا کھلاؤ سردی لگ جائے گی جب روح نکل گئی نکالو گل جائے گا بو آئے گی. مومن کے اندر جب تک روح ہوتی ہے عرش سے فرشتوں کے تذکرے بیٹھ کے ہوتے ہیں اور جو مومن میں جب روح چلی جاتی ہے کہتے ہیں نکالو اس کو اس دنیا سے ختم کرو. اور اگر بلا وبا آفت آئی ہے کوئی باطل شیطان کوئی خبیث کافر اس پہ مسلط ہو گیا ہے تو عرش پہ ترس بھی نہیں آتا کہ روح تو تھی نہیں. ہائے ہائے یہ روح زندگی ہے روح کا نظام. جس دل کے اندر روح ہوتی ہے ایمان کی اس روح کا تعلق کسی اور چیز سے ہوتا ہے. اللہ میری آپ کی روح کو زندہ رکھے روح سلامت رہے. یہ روح ہے جو کہتی ہے ایمان یہ روح ہے جو کہتی ہے اسلام یہ روح ہے جو کہتی ہے حلال یہ روح ہے جو کہتی ہے نہیں یہ حرام ہے یہ روح ہے جو کہتی ہے یہ گری پڑی چیز تیری نہیں ہے جو روح ہے جو کہتی ہے نہ چرا کسی کی چیز کو کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا. یہ روح ہے روح روح ہے روح کے ساتھ ایمان ہے ایمان کے ساتھ روح ہے. یہ کہتے ہیں صراط المستقیم پر ہمیشہ رہنا یعنی استقامت قیامت تک رہے استقامت قیامت تک رہے. اور مومن کی قیامت اس وقت ہوگی جب موت ہوگی اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. استقامت قیامت تک رہے کہ بندہ جمع رہے ڈٹا رہے اس کے لیے کہتے ہیں کوئی عمل بتائیں. یہ جو دعا ہے نا دعا ربنا لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا اور دوسرا جب بھی سورۃ فاتحہ نفل میں پڑھے. ایک میں عمل بتا رہا ہوں بہت طاقتور عمل ہے. انہوں نے سوال کیا تو اچانک میرے دل میں آیا ہے جب بھی نفل میں سورۃ فاتحہ پڑھیں جہاں پہنچنا اہدنا الصراط المستقیم اس کو بار بار دوہرائیں. اس آیت کو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اس کو بار 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 دوہرائیں اللہ انشاءاللہ سیدھی راہوں سیدھے راستے اور ہدایت اور استقامت کی راہوں پہ چلائے گا انشاءاللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ پہلا سوال کیا کیا, یہ کہتے ہیں آپ نے کہا جی مجذوب کو تلاش نہ کرو اللہ کو تلاش کرو, تو اللہ کو کیسے تلاش کیا جائے ان مجالس میں جن میں اللہ کے نام کے تذکرے, ان میں بیٹھ کے اللہ مل جاتا ہے, مسلسل آتے رہیں بیٹھتے رہیں, میں بھی محتاج آپ بھی محتاج, میں کہنے کا محتاج آپ سننے کے محتاج, دونوں محتاج بیٹھے ہیں, رب کو بیٹھے باتوں سے منا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولا یہ باتیں ہی ہماری مخلوق ہے, تو خالق ہے, تو چاہے گا تو ان میں وجود ہوگا, تو نہیں چاہے گا تو وجود نہیں ہوگا. اور اگلی بات آپ نے سوال کیا کیا اگلا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک, انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ تجارت کرتا ہے بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتا, لمبے چوڑے عبادات اعمال نہیں کر سکتا, تو پھر کیا کرے؟ تو سچے تاجروں کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ سچے تاجر تو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے. جو تاجر میں تجارت میں جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, حرام نہ کرے, اور تجارت کے دوران اللہ کے نام کے جو فرائض ہیں ان کو ذبح نہ کرے, تو وہ تو خود ہوگا ہی صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ, وہ تو ہوگا ہی وہاں. معلوم ہوا سچی تجارت خود عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت تو ہوگی کہ صدیقین کے ساتھ مل جائے گا. جی بس ایک دو سوال باقی ختم کر. ہاں یہ کیفیات ہیں ذاتی قلب دل میں آتی رہتی ہیں دعا کرتے کرتے, وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی بعض اوقات اندر سے آواز آتی ہے کہ میرے مرشد کے لیے کریں, پھر ان کے مرشد کے لیے کریں, میرے لیے کریں, اب اپنے لیے کرو. یہ اصل میں دعاؤں کے اندر کیفیات آتی ہیں, جب بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اندر کی کیفیات ہوتی ہے. ان کیفیات کو زیادہ محسوس نہ کریں, بس دعا کے عمل میں لگے رہیں. اگر ان کیفیات کے پیچھے پڑ گئے تو عمل سے ہٹ جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بندہ کہے کہ میں لہریں دیکھ لوں, لہریں دیکھ لوں, لہریں دیکھ, کشتی جو ہے وہ میری, تو وہ کشتی ڈوب جائے گی, لہروں کو کیا دیکھیں گے. ہاں کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک تسبیح ڈوب کے پڑھیں, یہ کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہوتی پڑھنے پڑھانے کی, میں کیا کروں؟ اس بندے کو میں کیا جواب دوں؟ بندہ بھی سچا ہے, چاہتا بھی ہے, چاہتا ہے تو مجھ سے سوال کیا, خلوص بھی ہے, اور خلوص کی زیادتی ہے, خلوص کی کمی ہے, مال کی کمی ہے, چاہتا بھی ہے. اب یہ بندہ ایسا کرے کہ اللہ سے دو نفل پڑھ کے مانگے, اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما, اور دوسری ایک بات اور بتا دو, اس بندے کے پاس وقت ہے. یہ بندہ ایسا کرے اپنے سارا دن کے اوقات کو نظر رکھے, اگر میں کسی سے باتیں کروں ڈوب کے فون پہ باتیں کتنی دیر ہوتی ہیں؟ اب میں سے ایک آواز آئی ہے سامنے ساری رات ڈوب کے فون میں بات کتنی دیر ہوتی ہے؟ ایک نے کہا میں اٹھتا ہوں تو بھی آ جانا, دوسرے کو تو اٹھنے نہیں دوں گا, دوسرے کو تو نہیں اٹھنے دوں گا. وہ پہلا یا وہ پہلی دفعہ یار ملا ہے، یہ پرانا یار ہے، اس کو کیسے اٹھنے دوں گا؟ وہ جائے وہاں بیٹھا رہے دوسرا یار، اس کو پہلے یار نے ویسے ہی روک لیا ہوگا. بھائی یہ میں کسی سے باتیں کر رہا تھا، ہو گئی، یہ کسی سوال کا جواب نہیں تھا، یہ میں کسی سے باتیں کر رہا تھا، ہو گئی ہیں. اسے کہتے ہیں راز و نیاز کے اشارے. ڈوب کے کتنی دیر اخبار پڑھتے ہیں، اور ڈوب کے کتنی دیر فون کرتے ہیں، اور ڈوب کے کتنی دیر گپ شپ کرتے ہیں؟ سوچیں، وقت ہے ہمارے پاس. کوئی بندہ کہے کیل سے، کہنے لگے دیوار میں جگہ تو ہے نہیں، ارے ٹھوک خود جگہ بن جائے گی. ہمارے پاس زندگی کی کوئی ترتیب میں جگہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، جگہ بن جاتی، بنتی ہے. آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے شیڈول پہ نظر ثانی کریں، وقت ہے، جگہ بن جائے گی اور انشاءاللہ بنے گی. اور آپ ڈوب کے پڑھنا شروع کر دیں، یہ ڈوب کے پڑھنا آپ کے دل کو اتنی تسلی دے گا کہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ مصروف ہیں. فرمایا ایک شیطان خود وضو پہ مسلط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی وضو کر. عجیب بات ہے، وضو نہیں کرنے دیتا توجہ سے. وہ وضو نہیں ہے جو ٹینکی خالی ہے، ٹینکیاں خالی کروا دیں، وہ وضو نہ ٹوٹیاں کھلی ہیں اور بندہ مسافر کر رہا. ہمارے کلندر ہیں، پانی کو ضائع کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تیز ٹونٹی چلائیں گے، پھر ایک چلو لے کے نا، باقی ٹونٹی چل رہی ہے، نل کا چل رہا ہے، پھر جو ملنا شروع کریں گے، جو ملنا بال ادھیڑ دیں گے، سارے ٹونٹی چل رہی ہے. انہیں کہ توجہ سے وضو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ وقت تھوڑا سا اس میں پیدا کرے. ہاں، شیطان مسلط. اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ایک شیطان دعا پہ مسلط ہے، نماز میں دعا نہیں مانگنے دیتا. حدیث میں یہاں تک کرتے ہیں، دعا نہیں مانگنے دیتا. آخری سوال ایک بندہ کر لے جس نے پہلے نہ کیا. ہاں جی، اللہ کہاں سے آئے؟ ٹیکسلا سے. ٹیکسلا سے تشریف لائے. کہتے ہیں کشف کی وضاحت کریں. کشف دل کی ان آنکھوں کا نام ہے جو کہ بیدار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دیکھتی ہیں جو میں آپ نہیں دیکھ سکتے. آج کے بعد یہ کشف کی وضاحت یاد رکھیے. کشف دل کی ان آنکھوں کا نام ہے جو بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں جو میں آپ نہیں دیکھ پاتے. کشف چہرے کی آنکھوں کا نام نہیں، دوسرے لفظوں میں کشف چہرے کی آنکھوں کا نام نہیں، کشف دل کی آنکھوں کا نام ہے. تیرے کی آنکھیں سب کی ہیں، دل کی آنکھیں سب کی نہیں. سچ ہے، چہرے کی آنکھیں اور دل کی آنکھیں سب کی نہیں. اور یہ بیدار کیسے ہوتی ہیں؟ یہ بیدار اللہ جل شانہ کے نام سے ہوتی ہیں، اللہ کے نام سے ہوتی بیدار ہو جاتی ہیں. اور جب بیدار ہوتی ہیں تو ان کے بند ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، کسی وجہ سے بند نہ ہو جائیں. اور بعض اللہ پاک جس کی حفاظت فرمانے پہ آتا ہے تو ایسی پائیدار بھی دے دیتا ہے آنکھیں، کہ بس ایسی پائیدار ہو جاتی ہیں کہ بس سدا بہار ہو جاتی ہے. کشف کی آنکھیں پائیدار اور سدا بہار ہو جاتی. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک جل شانہ ہمیں بھی دل کی آنکھیں عطا فرمائے. چہرے کی آنکھیں تو دی ہیں، دل کی آنکھیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور روح کی دنیا عطا فرمائے. اللہ سے مانگا کر. رات میرے ایک محسن ہیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، اور میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے ایک بات عرض کی. میں نے اپنے لیے کچھ وقت نکالا، اپنے لیے آپ سے بھی عرض کر. جس کے لیے درد ہوتا ہے نا دل میں، ایک درد ہوتا ہے، سوز ہوتا ہے، یہ بات اس سے کہی جاتی ہے. جس کے لیے دل میں خلوص ہوتا ہے، یہ بات اس سے کہی جاتی ہے. اور یہ کہی جاتی ہے اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنے لیے. اولاد کے لیے، گھر کے لیے، مخلوق کے لیے، بیوی کے لیے، سارا نظام کے لیے اپنے لیے نہ نکالا، دنیا کا گھاٹے کا سودا کر کے چلے گئے، اپنے لیے وقت نکالا. یہ آج کشف الماجوب کے حلقے میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، اپنے لیے وقت نکالا ہے. کوئی مصلح، کچھ تسبیح، کوئی اللہ کے سامنے راز و نیاز، کچھ تھوڑا سا اپنی روح کے لیے. اور دوسرے لفظوں میں، میں آپ کی منت کروں گا، چلتے چلتے منت کروں گا، چلتے چلتے منت کروں گا. اللہ کا آپ کو واسطہ ہے، جسم کے لیے وقت نکالا، روح کے لیے وقت نکالے. کھانے کا تعلق جسم، پہننے کا تعلق جسم، سردی گرمی سے بچنے کا تعلق جسم، جسم کے لیے وقت نکالا. غذا جسم کا وقت نکالا، چہرے کی خوبصورتی، بالوں کی خوبصورتی اور جوتے کی خوبصورتی، ناخن کا کاٹنا، یہ جسم کے لیے وقت نکالا. روح کے لیے وقت کہاں نکالا؟ تو بس اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں. میں بھی، آپ بھی، کوئی اپنی روح کے لیے وقت نکالے، روح کے لیے وقت نکالے. اللہ ہماری روح کی دنیا کو آباد و شاد کرتے ہیں. اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، یہ تھوڑی دیر ہوگا، تھوڑی دیر ہوگا، لیکن تھوڑی سی مشق اس پہ کر لیں. مراقبہ تھوڑی دیر ہوگا لیکن اس پہ تھوڑی سی مشق کر لیں، پھر اپنی تنہائیوں میں، گھر میں روزانہ اس کی مشق کرتے رہا کریں، کرتے رہا. میں اس کی ترتیب تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. مراقبے کی ترتیب تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اندھیرا ہو، تنہائی ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ایسی اور مراقبہ، ذکر زبان کی عبادت کا نام ہے اور مراقبہ دل کی عبادت کا نام ہے. دل کی عبادت، آنکھیں بند کر کے ساری دنیا کے وساوس سوچوں سے اپنے آپ کو ہٹا کے، اور پھر بھی آئیں تو یہ مشقت ہوگی، اس مشقت پہ رب راضی ہوگا کہ ایک طرف دنیا چیزیں اور ایک طرف پھر میری محبت آ رہی ہے، اور یہ میرا بندہ میری محبت پہ لگا ہوا ہے، اس پہ پھر اللہ اور راضی ہوتا ہے. تو اب میں تصور عرض کرتا ہوں، توجہ سے بیٹھ کے سر جھکائیں اور یہ تصور کریں گے، ابھی نہیں، ترتیب سن لیجئے، اب یہ ترتیب عرض کر رہا ہوں. یہ تصور کریں گے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، اللہ جل شانہ کا نور عرش سے میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. بس یہ تصور زبان سے نہیں دوران، دل سے، دل سے، دل سے، بس اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے تصور کو پھر دہرائیں گے، پھر دہرائیں گے کہ عرش الہی سے نور، اللہ جل شانہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ کہہ رہا. بس بظاہر کوئی محسوس نہ ہو، کچھ ایسا ایسا ہو، کچھ محسوس نہ ہو، لگا رہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا گرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، کچھ صورت تو دیوانوں جیسی بنا لے. کیوں آیا حدیث مبارکہ میں، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے، تب بھی اللہ کہتا میں قبول کر لوں گا. کیسا کریم حق ہے، اس کی رحم کی انتہا دیکھ. تو تصور کر کے سر جھکا کے بیٹھنا، اور روز کسی نہ کسی وقت میں مراقبہ کر لیا کریں، اپنے گھر کے، دفتر میں، کہیں بھی، گاڑی چلاتے موقع مراقبہ نہ کرنا، روز کر لیا کر، دفتر میں، گھر، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ دل کی دنیا آباد ہوگی. کیوں؟ اللہ کو آئے گا ترس، سن لو، اللہ کو آئے گا رحم، کہ میرا بندہ میری تلاش میں اپنا وقت نکال کے دنیا کے ہنگاموں سے ہٹ کے، دنیا کے ان الجھنوں سے، انجمنوں سے ہٹ کے میرا اللہ میری نام کی تلاش کر رہا. اللہ کو آتا ہے ترس، اللہ ایک نظر ڈالے گا سارے تیرے دل کی دنیا آباد کر کے رکھ دے گا. مراقبہ مشقت کے نام پہ اللہ کو ترس دلانا ہے، مراقبہ مشقت کے نام پہ اللہ کی رحم کو متوجہ کرنا ہے، مراقبہ کے اندر جو مشقت آتی ہے اس پہ اللہ کو ترس آئے گا، اس پہ اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ سارے کام بنا دے گا. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کریں گے، پھر دعا کے فوراً بعد اذان ہوگی اور چند منٹ دیے جائیں گے، پھر انشاءاللہ جماعت ہوگی. سبحان اللہ حمدی، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا حلیم یا کریم، یا علی یا عظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، اخلاق کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما اور برکت کامل عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، عافیت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، مانگے بغیر عطا فرما. نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله على النبي الكريم، امين برحمتك.